الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وقال تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین بہت جلدی میں نے کچھ اشارات قلم بند کیے ہیں جن کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ اسلام کے سماجی اور عائلی اور معاشرتی نظام کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کروں. اس سے پہلے جو دو خطابات ہو چکے ہیں جیسا کہ اس وقت بھی یاد دہانی کرائی گئی ان میں سے پہلا خطبہ خالص تمہیدی تھا، اسلامی نظام حیات کی نظریاتی اساس یعنی ایمان. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فرد میں بھی اس کی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں، اس کا فکر اور اس کا عمل، اور ایک صحت مند شخصیت میں ان دونوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. اسی طرح ہر اجتماعی نظام کی اساس بھی ایک نظام فکر پر قائم ہوتی ہے، اور کسی بھی نظام حیات کا صحیح فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی نظریاتی اساس کو نہ سمجھ لیا جائے. چنانچہ ہم نے ایک مکمل نشست اسی کے لیے وقف کی. کل جو اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام زیر بحث آیا، وہ اصلاً اس ایمان کا ظہور ہے انسان کی انفرادی شخصیت میں. گویا کہ کل جو ہمارا موضوع تھا وہ اجتماعی نظام نہیں بلکہ فرد، اس لیے کہ ایمان کسی انسان کے دل میں جب گھر کر جائے، راسخ ہو جائے، جم جائے، جیسے کہ سورہ حجرات میں اشارہ کیا گیا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. صحابہ کرام کی یہی امتیازی شان تھی کہ ایمان صرف ان کا قول نہیں تھا، ان کا حال بن گیا تھا، وہ ان کے دل میں راسخ ہوا اور پھر ان کے پورے وجود میں سرایت کر گیا. اس کا جو ظہور ہوا، ظاہر بات ہے اس کے ضمن میں کل جو میں بات عرض کر چکا ہوں ان دو مثالوں کے حوالے سے، عمارت اگر بلند ہے تو بنیاد بھی اس کی اتنی ہی گہری ہوگی، درخت اگر بلند ہوتا جا رہا ہو تو اسے اپنی جڑیں بھی زمین میں نہایت گہرائی میں اتارنی پڑے گی ورنہ وہ قائم نہیں رہ سکے گا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اسی طرح ایمان کی گہرائی اور عمل کی درستی اور اس کے اندر رفعت اور اس کی بلندی اور اس کی ارتقائی شان، یہ دونوں بھی آپس میں نسبت اور تناسب کے حامل ہیں. ایمان اگر سطحی سا ہے تو جو مذہبی رویہ اس سے وجود میں آئے گا وہ بھی سطحی سا ہوگا. ایک شخص نماز پڑھے گا لیکن وہ زیادہ تر امتثال امر کے درجے میں ہوگا کہ حکم ہے نماز پڑھ رہا ہوں. اس نماز میں وہ خشوع اور خضوع اور حضوری قلب، وہ کیفیت اسے حاصل نہیں ہوگی. جیسے جیسے ایمان کی جڑیں گہری ہوں گی اب اس عمل کے اندر بھی نکھار آئے گا، اس میں بہار آئے گی، صبغت اللہ جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جائے گا. نماز جو ہے اب وہ صرف امتثال امر میں اور ایک فرض کی ادائیگی میں ہی نہیں ادا کی جائے گی بلکہ اس میں ایک ذوق و شوق، ایک حضور کی کیفیت انسان کو حاصل ہوگی. وہ جڑ جو ہے ایمان کی اور گہری اترے گی، انسان کے جملہ اخلاق اخلاق حسنہ کا مرقع بن جائیں گے، اس کی شخصیت جو ہے اس میں دل آویزی پیدا ہوگی، ایک خوبصورت اور حسین انسانی کردار وجود میں آئے گا جو میں تفصیل سے کل عرض کر چکا ہوں کہ پوچھا گیا ایو الایمان افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب ارشاد ہوا خلق الحسن اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ اور حسین اور دل آویز شخصیت اور سیرت اور کردار کا حامل. اور گہرائی میں اترے گا، ایمان کی شدت میں گہرائی میں اور اضافہ ہوگا، اس کی انٹینسٹی اور بڑھے گی. تو اب اس کے دو نتیجے نکلیں گے، ایک اللہ کی والحانہ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ کیفیت جسے صوفیہ تعبیر کرتے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جس میں قرآن میں کہا گیا اشد حبا للہ. اور پھر یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی انتہائی آرزو اور تمنا. اس کے ضمن میں جو آخری بات میں نے کل عرض کی تھی اسلام کے روحانی نظام کے ضمن میں، اس کا ایک تعلق ہے میری آج کی گفتگو کے ساتھ، اسی لیے میں نے یہ چند منٹ آپ کے اس تمہید میں لیے ہیں کہ روحانی ارتقاء کا، اور یوں سمجھئے کہ یہ ایک فرد کی ترقی اور ارتقاء اور اس کے عروج کا جو آخری اور بلند ترین مقام ہے، تقرب، تقرب اللہ، اس کے بارے میں اس حدیث قدسی کے حوالے سے جو میں کل تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابتدائی مراحل یعنی اخلاق حسنہ، ضبط نفس، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، پھر محبت رب، اللہ ہی کا مقصود و مطلوب بن جانا، اللہ ہی کا محبوب حقیقی بن جانا انسان کے لیے، اس سے آگے بڑھ کر جب تقرب اللہ کے مراحل آتے ہیں تو ایک خانقاہی نظام دنیا میں رہا ہے، اس میں وہ انفرادیت جو ہے اسی پر زیادہ زور، اسی اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہنے کی، وہ جو غالب کا ایک مصرع ہے کہ دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہنے ہی میں انسان کو سب سے زیادہ لذت حاصل ہوتی. لیکن اسلام نے اسی پروسیس تقرب اللہ کو ڈائیورٹ کیا ہے، اسے دوسری سمت عطا کی. اس جذبے کو بروئے کار لاؤ معاشرے کی اصلاح کے لیے. معاشرے میں نیکی بھلائی کا پرچار, اس کا پروموشن, بدی کا استحصال, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دعوت الی الخیر, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس کو یوں سمجھیے, علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں اس کی طرف حوالہ دیا ہے, کہ ایک ہے شعور نبوت اور ایک ہے شعور ولایت. اور حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قول سے اور واقعے سے اس کا ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ جو نسبت ولایت ہے اور شعور ولایت, اس کی گویا کہ ایک مثال شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب وہ ایک خاص کیفیت پہ تھے اور اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی اور اچانک اقامت کی آواز کان میں آئی, تو وہ کچھ جھجھلا کے کھڑے ہوئے. کھڑے تو ہوئے, حکم ہے, فرض نماز ادا کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ الفاظ یہ نکلے کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا. انہی کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ محمد عربی بالائے آسمان رفت و باز آمد بخدا اگر من رفتوں میں باز نام تمہیں. محمد عربی بالائے آسمان پہنچے, اتنا اونچا مقام, پھر واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا. لیکن شعور نبوت اور رسالت یہ ہے کہ اس بلندی پر پہنچنے کے بعد حکم ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, اب جائیے, اب اس بلندی سے اتریے. وہ بلندی چاہے کوہ طور کی تھی اور چاہے جبل نور کی تھی, وہ غار حرا کی تنہائیاں اور وہاں کے مراقبے اور وہاں اللہ تعالی کے ساتھ ایک وہ تفکر و اعتبار کے ساتھ ایک ربط اور تعلق, ایک قرب. اب اس کی لذتوں کو چھوڑیے اور جائیے دعوت اللہ, دعوت الخیر, معاشرے کی اصلاح, ظلم کا استحصال. میں صرف اصلاح کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ظلم کا استحصال, جس اعتبار سے بھی ظلم ہو رہا ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا ظلم دو ہی ہیں, سب سے بڑا ظلم اللہ پر ظلم, شرک, ان الشرك لظلم عظیم. پھر انسانوں پر ظلم, یہ اجتماعی نظام میں خاص طور پر تین جہتوں سے آتا ہے. سماجی سطح پر اونچ نیچ کا فرق, اعلی اور ادنا کی تقسیم, پیدائشی طور پر کسی کا اعلی ہونا, ارفع ہونا, باعزت ہونا, اور کسی کا ادنا ہونا, نیچ ہونا, گھٹیا ہونا. پھر اسی کی ایک صورت معاشی میدان میں آتی ہے, استحصال, ایک ایسا غیر منصفانہ نظام تقسیم دولت کا جس میں کچھ محروم ہوتے چلے جائیں اور کچھ کے پاس ارتکاز دولت, اس کی شدت بڑھتی چلی جائے. پھر سیاسی سطح پر تمیز بندہ و آقا, حاکم و محکوم کی نسبت جبر, لوگوں کی حریت اور آزادی کو سلب کر کے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اور اپنے اقتدار کی مسندیں سجانا. یہ تین ہیں وہ مسائل کہ جن کے ضمن میں بڑی بڑی پیچیدگیاں ہیں فکری, عملی, اور ان کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ انسان محتاج ہے اسے نقطۂ عدل و اعتدال کے لیے گھٹنے ٹیک کر استدعا کرنی پڑتی ہے اپنے خالق اور مالک کے سامنے. اہدنا الصراط المستقیم. میں یہاں عرض کر دوں کہ انفرادی اخلاقیات میں بھی عدل اور اعتدال کوئی آسان بات نہیں ہے. وہاں بھی ایک پل صراط جسے ہم کہتے ہیں, ایک روایتی پل صراط موجود ہے. ذرا ادھر ہوں گے تو ایک افراط, اور ذرا ادھر ہو گئے تو ایک تفریط ہے. ان میں بھی مختلف اخلاقی اقدار کے مابین ایک توازن اور اعتدال بہت مشکل کام ہے. اسی کی مثال میں نے کل دی تھی. رہبانیت قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ کسی بدنیتی کے تحت ایجاد نہیں کی گئی. رہبانیت علی تدعوها ما كتبناها علیہم, ہم نے لازم نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے بھی رہبانیت کا نظام ایجاد کیا وہ نیکی ہی کا جذبہ تھا ان کا, اللہ سے لو لگانے کی شدت تھی کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر گئی تھی, جس کی دو مثالیں کل میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور روک رہے ہیں. معلوم ہوتا ایک جذبہ ہے, وہ عبادت اور زہد اور تبتل اور انقطاع, اس کا ایک ایسا زور جذبہ ہے کہ جسے روکا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اندر دنیا پرستی اور لذات پرستی کا معاملہ ہو اور اس کو روکا جائے, یہاں معاملہ برعکس ہے. لیکن روکنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہاں بھی اگر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا تو نظام غلط ہو جائے گا اور خیر سے شر وجود میں آ جائے گا. اسی طرح وہ تین صحابہ جن کا بخاری میں واقعہ آتا ہے, ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا, دوسرے نے کہا میں شادی بیاہ کا ٹھکیر مول نہیں لوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں کبھی ناغا نہیں کروں گا, روزہ رکھا کروں گا ہر روز. لیکن حضور نے بڑی غضبناکی کے ساتھ, بہت ہی یہ غیر معمولی ہے اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامنے آتا ہے طرز عمل, آپ نہایت غضبناک ہوئے اور آپ نے یہاں تک فرمائے الفاظ کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں, لیکن میرا طریقہ یہ ہے, میرا تو یہ طریقہ متوازن ہے. اس کی ایک مثال میں اور بھی دوں گا, اس کا تعلق ہے ہمارے معاشی نظام کے ساتھ, کہ جس طریقے سے دو اخلاقی قدرے ہیں, ایک ہے عفو ایک ہے قصاص. عفو کی اپنی اہمیت ہے, کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے آپ اسے معاف کر دیں. انفرادی طرفوں روحانی ترقی اس میں ہے, بشرطے کہ آپ قصاص یا انتقام لینے پر قادر ہو. باقی اگر آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تب تو قہر درویش بر جانے درویش اگر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی روحانی طرفوں کا معاملہ نہیں ہے, وہ تو ایک مجبوری کی کیفیت ہے. لیکن اگر قصاص اور انتقام لینے پر آپ قادر ہو اور پھر نہ لیں تو اس سے جو طرفوں ہوگا روحانی ترقی ہوگی, آپ کا انفرادی ارتقاء ہوگا, وہ نہایت قیمتی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تم معاف کر دیا کرو اور اگر تم چشم پوشی سے کام لیا کرو, اگر تم ڈھیل دیا کرو, اگر تم بخش دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم. اس قدر زوردار تشویق اور ترغیب ہے عفو کی. لیکن دوسری طرف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. اگر قصاص کو آپ نے خارج کر دیا اپنے نظام سے تو معاشرہ بگڑ جائے گا, شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج آپ پر زیادتی کی تھی چونکہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی, كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى, پکڑ نہیں ہوئی کوئی سزا نہیں ملی, اس کا اور حوصلہ بڑھے گا, وہ کسی اور پر بھی زیادتی کرے گا. آج اس نے آپ کے ایک تھپڑ رسید کیا تھا, کل کسی اور کے لگائے گا. لیکن یہ کہ اگر اسے اس کا بدلہ مل جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور معاشرے کے اندر اصلاح کی شکل پیدا ہوگی. اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں, ان میں توازن کیسے آئے؟ تو واقعہ یہ ہے, اور اس اعتبار سے میں ایک بات اور عرض کر دوں اگرچہ میری آج کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں, کہ انفرادی اخلاقیات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کنٹریبیوشن ہے, جو آپ کا اصل کمال ہے, وہ علیحدہ علیحدہ اخلاقی قدروں کے ضمن میں نہیں, بلکہ اس میں ہے کہ آپ نے ان تمام مورل ویلیوز کو ایک بڑے حسین توازن اور بڑے اعتدال کے ساتھ اپنی شخصیت کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ سمو دیا ہے. یہ عدل و اعتدال اور یہ توازن در حقیقت اصل کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ استقامت, اب حضرت نوح علیہ السلام سے آگے یہ قدر آپ کہاں تلاش کر سکیں گے کسی انسان میں؟ 950 برس تک اللہ کا ایک بندہ دعوت اللہ پر استقامت دکھا رہا ہے, استہزاء ہے, تمسخر ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, مخالفت ہے, ڈٹا ہوا اللہ کا بندہ 950 برس. تسلیم و رضا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس میں حضرت اسماعیل سے آگے اب اس کا مقام آئے گا، اس نے گردن رکھ دی. یا باقی فائل بات عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. زہد اور ورع، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے آگے کون جائے گا؟ انہوں نے تو شادی ہی نہیں کی. زہد کی انتہا ہر اعتبار سے یوں سمجھیے کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کی انتہا آپ کو نظر آ جائے گی. یہ مختلف جو ویلیوز ہیں، مختلف اقدار ہیں. صبر میں حضرت ایوب سے آگے اب کون سا مقام ہے؟ صبر ایوب مشہور ہے کہ نہیں؟ لیکن در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ان تمام اقدار کو، جن میں سے بعض کے اندر تضاد بھی پایا جاتا ہے، تضاد ظاہری کہہ لیجیے، ان سب کو ایک عدل و اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنی شخصیت میں سمو دیا ہے. تو میں جو نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہاں، وہ یہ ہے کہ انفرادی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی انسان اس میں عدل و اعتدال اور توازن کے اعتبار سے محتاج ہے ہدایت آسمانی کا، اور اس سے بھی اہم تر ایک اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ، ایک نمونہ، ایک ایسا گلدستہ، ایک انسانی شخصیت جس میں وہ تمام اخلاقی اقدار بتمام و کمال بھی ہو اور بعدل و اعتدال بھی ہو، توازن بھی ہو اور جامعیت بھی ہو. لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے اجتماعی نظام میں. یہاں کی پیچیدگیاں، یہاں کے مسائل، یہاں کے اقدہائے لا ینحل ایسے ہیں کہ جن کو واقعہ یہ ہے کہ انسان کا ناخن تدبیر حل نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ محتاج ہے گھٹنے ٹیک کر استدعا کرنے کا، اہدنا الصراط المستقیم. تین مسائل بعض حضرات نے معین کیے ہیں کہ انسان کے تمدن کے زمن میں تین متضاد چیزوں کے بابین ایک کشاکش اور اس میں توازن کی تلاش، یہ ایک مسلسل جد و جہد نظر آئے گی. نمبر ایک، جس کا تعلق انسان کے سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، عورت اور مرد کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن. ذرا ادھر ہو گیا تو عورت ملکیت بن کر رہ گئی، جیسے کسی کی بھیڑ بکری ملکیت ہے، ایسے ہی بیوی بھی ملکیت ہے، عورتیں بھی ملکیت کے درجے میں ہیں. ان کا کوئی قانونی تشخص نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی عزت نفس نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں. بلکہ ہمارے زبان کے محاورے کے مطابق تو وہ جوتی کی نوک. اور ذرا ادھر معاملہ آیا تو بالکل شانہ بشانہ اور برابر اور ہر اعتبار سے مساوات مرد و زن، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی کلوپیٹرا جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کرتی ہے. یہ افراط و تفریط آپ کو ملے گی. نقطۂ عدل و اعتدال کا تلاش کرنا واقعہ یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں. دوسرا مسئلہ جس کا تعلق ہے نظام سیاسی سے، فرد بمقابلہ اجتماعیت. اجتماعیت کی مصلحتیں کچھ اور ہیں، فرد کی انفرادیت اور اس کی آزادی کے تقاضے کچھ اور ہیں. کہاں تک فرد کی آزادی کو ملحوظ رکھا جائے اور کہاں تک اجتماعی مفادات پر فرد کی آزادی کو قربان کیا جائے، ان کے درمیان کیا توازن ہو، کیا بیلنس ہو. ذرا ادھر چلے جائیے تو وہ مادر پدر آزادی، آزادی کی وہ انتہا کہ انسان جو چاہے کرے، وہ برہنہ ہو کر نکلنا چاہتا ہے سڑک پر، اسے حق حاصل ہونا چاہیے، اس کا آزاد ہے وہ، کیوں اس کے اوپر یہ قدغن ہو کے وہ کپڑے پہنے؟ کوئی جنسی کوئی اس کے اوپر تحدید نہیں ہونی چاہیے. جیسے حیوانات ہیں کہ جہاں کہیں ان کے اندر جذبہ ابھرتا ہے، جہاں سے تسکین ہو جائے، وہ کوئی فرق نہیں کرتے کہ کہاں وہ اس جذبے کی تسکین صحیح ہوگی اور کہاں غلط ہوگی. ایسے ہی انسان کو آزادی ہونی چاہیے. خامخواہ کی قدغن ہے، یہ سماج نے بندشیں لگا دی. پھر وہ آزادی کے قانون سازی ہمارا اختیار مطلق ہے، جو چاہے قانون بنائے، حاکمیت ہماری ہے، ہم دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دینا چاہے ہمارا حق ہے، دو عورتوں کی شادی کو جائز قرار دینا چاہے ہمارا حق ہے، یا تو وہ آزادی ہوگی، اور یا پھر یہ کہ بالکل ٹوٹلیٹیرین ایک معاشرہ اور ایک نظام جس میں فرد کی آزادی کو بالکل ختم کر کے اسے ایک اجتماعی مشین کا ایک بے جان پرزا بنا کر دیا۔ تیسرا مسئلہ انتہائی پیچیدہ، انتہائی پیچیدہ، اور اس نے در حقیقت کوئی 300 سال سے نہایت شدت اختیار کر لی ہے، وہ ہے سرمایہ بمقابلہ محنت۔ انڈسٹریل ریولوشن نے، مشین کی ایجاد نے اس مسئلے کو نہایت گمبھیر بنا دیا۔ مسئلہ پہلے بھی تھا لیکن بڑا سادہ، اس کے اندر وہ پیچیدگیاں وہ مشکلات نہیں جو آج پیدا ہو گئی۔ ایک سرمایہ دار ایک کارخانہ لگا کر ہزار ہاں لوگوں کی محنت سے انتفاع کر رہا ہے، جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے یا جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، جو نفع ہے، کیسے معین کیا جائے اس میں سرمایہ کا کتنا عمل دخل ہے، محنت کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس میں پھر وہ عدل اور قسط کا تقاضا کیسے طے کیا جائے۔ یہ کھینچتان ہے۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف کہنے کو تو یہ ہے کہ آزادی ہے، مزدور کو آزادی ہے، وہ کام کرے تو اگر اس کی مرضی ہے کرے، تو اگر اسے وہ جو بھی ویج مل رہی ہے منظور ہے تو کام کرے، ورنہ نہ کرے۔ کارخانے دار کو آزادی ہے، وہ چاہے اپنا کارخانہ چلائے، چاہے اس کو لاک اپ کر دے، بند کر دے، لیکن یہ کس قدر ان ایکول ہے یہ آزادی، جو وہ سرمایہ دار کارخانے دار کئی مہینے کیا سال ہا سال کارخانہ بند رکھے، اس کے بچوں کو فاقہ نہیں آئے گا، اور وہ مزدور چند دن اسے کام نہ ملے تو اس کے بچے کو فاقہ آتا۔ ذرا سے آپ مزدور کے حقوق کی طرف جائیے تو سرمایہ شاہی ہو جاتا ہے، آپ کے جدید اصطلاح میں وہ نکل آتا ہے کاروبار سے، سرکولیشن سے، انویسٹمنٹ سے، اور ذرا سا مزدوروں کو زیادہ حق دے دیجئے تو وہ کام نہیں چلتا۔ پھر یہ کہ جو کچھ ہوا تھا ہمارے ہاں ایک خاص دور میں، کہ جب مزدور اور کاشتکار کو عزت نفس، ایک خاص ہمارا تاریخ کا دور ہے اس میں ملی عزت نفس، اس کا پہلا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں وہ ہیں عقدے جن کے لیے واقعہ یہ ہے کہ عدم توازن کا نہایت شدید احتمال ان میں پایا جاتا ہے، اور نوع انسانی کی اجتماعی جدوجہد بائی ہٹ اینڈ ٹرائل، کوشش کر کے ایک نظام کو آزمانا، پھر دوسرے کو آزمانا، ایک کے کوک سے اس کی خامی کی وجہ سے ایک رد عمل کا برآمد ہونا، اس رد عمل کے نتیجے میں پھر کوئی اور نظام کا سامنے آنا، یہ گویا کہ افراط و تفریط کے دھکے ہیں کہ جو نوع انسانی کھا رہی ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے تو پھر میں خاص طور پر معاشرتی نظام کی طرف آؤں گا۔ یہ جو مختلف نظام اس وقت ہیں، سماجی، معاشی، سیاسی، ان تینوں کو اگرچہ ہم نے علیحدہ علیحدہ سمجھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے، لیکن یہ در حقیقت ایک آرگینک ہول بن جاتے ہیں، ایک اکائی بن جاتے ہیں، ایک وحدت بن جاتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں آپ نے دیکھا ہوگا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، بیچ میں وہ ڈالے جاتے ہیں، وہ جو ان کو جوڑنے کے لیے، علیحدہ بھی ظاہر کرنا ہے جوڑنا بھی ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ ان میں جو دو نظام اس وقت دنیا کے اندر ہیں، بالفعل قائم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے کچھ کیچ ورڈز ہیں، وہ ان کے اس فکر کی جو مرکزی بات ہے اس کی نمائندگی کرنے والے الفاظ ہیں، اور وہی ان نظاموں کے اندر جو تقدیم و تاخیر ہے، جو اولیت اور ثانویت کا نظام ہے اس کو معین کرتے ہیں۔ ایک نظام کا کیچ ورڈ ہے فریڈم، آزاد۔ اس کے لیے سب سے بڑا امام جو ہے اس وقت دنیا میں، جس کا کہ گویا کہ یہ ایک کیچ ورڈ بھی ہے، نعرہ بھی ہے، اس کے فلسفے کا مرکزی خیال بھی ہے، یہ مغربی نظام جس میں کہ اس وقت امامت کا منصب جو ہے وہ امریکہ کو حاصل ہے۔ دوسرا نظام ہے مساوات، وہ کس حد تک حاصل کی جا سکی، نہیں حاصل کی جا سکی، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ ان کا، اور دونوں چیزیں جو ہے میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں قدرے ہیں، کون کہے گا کہ آزادی اچھی قدر نہیں، کون کہے گا مساوات جو ہے کوئی بری شے ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اسلام کا اگر نظام اگر ہم معین کرنا چاہیں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو عدل اور قسط، انفرادی اخلاق میں بھی عدل اور اعتدال، اور باقی تمام جو اجتماعی گوشے ہیں انسانی زندگی کے ان میں بھی عدل اور اعتدال اور توازن، یہاں تک کہ یوں کہیے کہ اسلام آزادی اور مساوات کے درمیان بھی اعتدال قائم کرتا ہے، اس میں بھی توازن قائم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس اجتماعی نظام کے لیے یہ لفظ عدل و قسط جس شدت کے ساتھ آیا ہے اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. خود اللہ تعالیٰ کی ایک شان بیان ہوئی سورہ آل عمران میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عدل و قسط کو قائم فرمانے والا ہے. سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران کے بعد نساء سورہ، اس کے بعد سورہ مائدہ، وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین. اہل ایمان قوامین بالقسط، یہ قوام کا لفظ آج بعد میں بھی آئے گا، الرجال قوامون علی النساء، قاما یقومو کھڑا ہونا، اور اس میں قوام فعال کے بدل پر مبالغے کا صیغہ، پوری قوت سے کھڑا ہونا، پوری طاقت سے کھڑا ہونا، پورے اہتمام سے کھڑا ہونا. لیکن اب آیا ہے قوامین بالقسط، اس قسط کو عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اور وہاں جو آیت آئے گی، خواتین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسلام کے نظام میں، وہ ہے قوامین قوامون علی النساء، وہاں علی کا صلہ ہے، قاما بے اور قاما علی، اس سے اس کے مفہوم کے اندر فرق واقع ہوتا ہے، میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ عجیب ہے دو آیات، اور ان میں جو ایک ہی مضمون کو دو پیرایوں میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، ربط کرا اور ترتیب بدلی ہے، مضمون بہن ہی وہی. اور اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، اہم ترین آیت ہے اس موضوع پر، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کا بھیجنا، رسولوں کی بعثت، کتابوں کا نزول، وحی کا اجرا، شریعت کا عطا کیا جانا، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ اس سب کا ہدف کیا ہے؟ اس سب کی غایت کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. بینات کا لفظ سب کو کور کرے گا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان اتاری. اور یہ سب کچھ کس لیے؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم، عدل پر کاربند ہو. اگر وہی نہیں ہو رہا، محض تلاوت ہو رہی ہے، محض اس کے علمی مباحث ہو رہے ہیں، محض اس پر تحقیقی مضامین اور تصانیف جو ہے وہ شائع کی جا رہی ہیں، تو در حقیقت اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اگر یہ سب کچھ وہ تمہیدی مقدمات ہیں، در حقیقت مقصود جان لو ان تمام چیزوں کا وہ کیا ہے، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم. اور اس آیت میں دو الفاظ آئے، کتاب اور میزان. یہی مضمون آیا ہے سورہ شورا میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان اتاری. اور ذرا اس کو خاص طور پہ میں توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، سورہ شورا میں اس سے چند آیات پہلے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، امیر تو لے آ دلا بینکم یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف وائز بن کر آیا ہوں، مبلغ بن کر آیا ہوں، مربی اور مزکی بن کر آیا ہوں، یہ سارے کام بھی مجھے کرنے ہیں، لیکن ان سارے کاموں کے اوپر اور ان سارے کاموں کی منزل، ان کا ہدف کیا ہے؟ امیر تو لے آ گیلا بین کم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کرو، عدل قائم کرو. اور اسی سورہ شورا میں ذرا اور آگے جا کر ایک مضمون آیا ہے، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، دیکھیے قصاص کی بات آ رہی ہے، جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ بدلہ لے اور انتقام لے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، تو اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی سبیل نہیں. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اصل میں تو ملامت کے قابل وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں. وہ حق تلفی اور ظلم چاہے سیاسی جبر کی شکل میں ہو، چاہے معاشی استحصال کی شکل میں ہو، چاہے سماجی سطح پر ڈسکریمینیشن اور اونچ اور نیچ کی تقسیم کی شکل میں ہو. یظلمون الناس، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں اپنے اقتدار کے تخت جماتے ہیں، اپنی سرکشی کا ناحق جو ہے وہ نظام قائم کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو ملامت کے قابل ہیں. باقی جو لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہو، دیکھیے ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کسی بری بات کا بلند آوازی سے کہا جانا پسند نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے کہ جس پر ظلم ہوا. اگر ظلم کے ایک مظلوم کی زبان سے جو آہ نکل رہی ہے، اس میں کہیں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اب میں عرض کروں گا کہ در حقیقت اسلام کا نظام حیات یا اسلام کا نظام اجتماعی، وہ نظام عدل و قسط ہے، وہ نظام عدل اجتماعی ہے، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. اس کے ضمن میں ایک اور بات بنیادی جو کہ ہمارے تینوں دنوں کے مباحث سے متعلق ہے، یہ نظام کا تصور میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ جدید تصور ہے، یہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اوامر و نواہی ہیں، وہ احکام شریعت ہیں، اور استقلال اور دوام اور اصل اہمیت جو ہے ان احکام کو حاصل ہے. ہم ان احکام کو کچھ جوڑ کر، مربوط کر کے، ربط قائم کر کے، اپنے فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ایک نظام پیش کرتے ہیں کہ وہ احکام، وہ اوامر و نواہی جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، انہیں ہم جمع کریں گے، جوڑیں گے، اور اس پر ہم کہیں گے یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. قرآن مجید میں کہیں کوئی چیپٹر نہیں ہے اسلام کا معاشرتی نظام پر، حدیث کے مجموعوں میں کوئی علیحدہ باب نہیں ہے اسلام کے معاشرتی نظام پر. اسی طریقے سے مالی امور سے متعلق احکام ہیں، کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، کچھ چیزوں کی ترغیب دلائی گئی ہے، کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں، زکات فرض کی گئی ہے، سود حرام کیا گیا، جوا اور سٹہ حرام کیا گیا، انفاق کی ترغیب دلائی گئی، یہ سب اپنی جگہ ہے. اصل اہمیت ان احکام کی ہوگی، ان احکام کی جس کی درجہ بندی فقہا کرتے ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مسنون ہے، پھر یہ کہ کیا مکروہ ہے، اور کیا مکروہ ہے تنزیہی ہے، کیا مکروہ ہے تحریمی ہے، کیا حرام مطلق ہے، یہ درجہ بندی ہوگی. اس کے لیے بڑے گہرے فہم کی ضرورت ہے، تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ مستقل چیزیں دین کی وہی ہیں، ان احکام کی حیثیت گویا کہ ان اینٹوں کی ہے جن کو ہم جوڑ کر دیوار بناتے ہیں. کوئی میسن کسی انداز میں اینٹوں کو رکھنا پسند کرتا ہے، کوئی ترتیب کوئی اور ہے، یہ کام ہے اس میسن کا. اسی طریقے سے یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، یہ جو ہم ان اینٹوں کو جوڑ کر بنا رہے ہیں، تو ان میں جو ربط اور ترتیب قائم کی ہے وہ ہماری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، ان میں خطا کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک اینٹ جو بنیاد کی تھی ہم نے چوٹی پر لگا دی، کوئی شے کہ جو وہاں اہم تر تھی ہم نے اسے کم اہم سمجھ لیا، اور کوئی چیز وہاں ثانوی درجے کی ہو اسے ہم نے یہاں اولیت دے دی، اس کا امکان ہے. تو یوں سمجھیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل شے جو ہے دین میں وہ دین کے احکام ہیں، شریعت کے عوامر و نواہی، جس پر کہ ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی ہیں، پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں، جن کو مرتب کیا ہے، جن کو مدون کیا ہے، جن میں آج ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے، اختلاف ہے تو کس اصول پر ہے، کس بنیاد پر ہے، کن اصول فقہ سے یہ استنباط ہوا ہے، کن اصول سے یہ رائے وجود میں آئی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہمارا بہت بڑا تراث علمی ہے، اور اصل شے وہی ہے. باقی ہم جوڑتے ہیں ان احکام کو ربط میں لا کر، ایک ترتیب کے نظم میں پرو کر ہم اس سے ایک نظام وجود میں لاتے ہیں. اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے، یہ ترتیب ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، اس میں ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اور ہماری ترجیحات اور ہمارا ذوق اور ہمارا مزاج بھی لازماً داخل ہوا ہے. لہذا اس کے لیے ہمیشہ ذہن کو اوپن رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، جس پر ہمیں آبادہ رہنا چاہیے کہ کوئی اور شخص اگر یہ بتائے کہ نہیں اس میں ربط یہ نہیں یوں ہے، اس میں اولیت اس کو نہیں اس کو ہے، اصل مقصد یہ نہیں یہ ذریعہ ہے، بلکہ مقصد وہ ہے، تم نے مقصد کو ذریعہ بنا دیا ہے اور ذریعے کو مقصد بنا دیا ہے، تو اس بحث کے لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن اور اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے. ایک بات اور، ترتیب کے اعتبار سے ان تین نظاموں میں، سماجی اور معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، اس میں ایک ترتیب ذہن میں رکھیے. اس کی تین منزلیں اگر ہم قرار دیں تو پہلی منزل، بنیادی منزل اجتماعیت کی، وہ آئلی اور معاشرتی نظام ہے. یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان قدیم ہے، یہ تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا ہے رشتہ ازدواج، خلق منہا زوجہا. یہ جو مرد اور عورت کا مسئلہ جو میں نے گنوایا تھا، اس کے حقوق و فرائض کا توازن، یہ قدیم ترین مسئلہ ہے ان تمام مسائل میں. وہ تو اس کے بعد جیسے جیسے وہ پولیٹیکل سائنس میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ ارتقاء ہوا ہے تمدنی، عمرانی ارتقاء، تو اس کے مراحل ہیں، اور اس کے مراحل جو ہیں، اور وہ قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی اس کا ارتقائی عمل جاری رہا ہے. اسی طریقے سے معاشی معاملات، ذرائع پیداوار، انڈسٹریل ریولوشن، یہ تو قرآن مجید کے نزول کے 1000 برس بعد آ رہا ہے. لہذا معاشی اور سیاسی نظاموں کے بارے میں قرآن مجید نے زیادہ تر صرف اصول دیے. میرے ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ آئلی اور سماجی نظام کے لیے تفصیلی احکام دیے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں مکمل نظام دیا. اس کو بھی اگر میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں، آئلی نظام پھر معاشرتی نظام، آئلی نظام پر تو مکمل قانون دیا ہے، جتنی مفصل بحثیں قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق ہیں، اور عملی معاملات کے اندر کسی موضوع سے متعلق اتنی مفصل بحثیں قرآن میں نہیں. آئلی قوانین، طلاق، مہر، عدت، رضاعت، یہ طلاق کی مختلف شکلیں، یہ سب تمام معاملات جو ہیں آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں تقریباً 4 رکوع، پھر ان کا اعادہ ہوتا ہے بار بار، پھر سورہ طلاق میں آ رہی ہے وہی بحث، پھر یہ معاملات جو ہیں یہ سورہ نساء میں زیر بحث آ رہے ہیں. یہ آئلی قوانین، معاشرتی قوانین سورہ نساء میں، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، اور پھر سورہ مجادلہ بھی چلیے سورہ ممتحنہ میں. یہ اتنی طویل بحثیں، اتنے تفصیلی احکام زندگی کے کسی اور گوشے سے متعلق قرآن مجید میں آپ نہیں پائیں گے. لہذا جہاں تک آئلی نظام ہے وہ تو گویا کہ مکمل قرآن میں موجود ہے، نظام کی حد تک موجود ہے، تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. معاشرتی نظام کے ضمن میں بھی بڑے تفصیلی احکام موجود ہیں، اور معاشی احکام کے سلسلے میں بھی کچھ احکام ہیں معاشی نظام سے متعلق، اور زیادہ تر اصول ہیں. چند احکام آپ گنیں گے، اس سے زیادہ نہیں. سود کی حرمت ہے، زکات کی فرضیت ہے، جوئے کی حرمت ہے، کچھ لین دین کے معاملات ہیں، اس سے متعلق احکام ہیں. لیکن جہاں تک سیاسی نظام کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں تو میرے نزدیک حکم کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ڈھانچہ سرے سے دیا ہی نہیں گیا، صرف اصول دیے گئے ہیں جس پر کہ انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی. تو یہ اہمیت ہے اس معاشرتی نظام کی کہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ویسے بھی خشت اول چون حد میں مار کچ تاثریا بھی روز دیوار کچ، جب بنیادی منزل یہی ہے اس میں ٹیڑھ آ جائے گا تو اوپر کی ساری تعمیر ٹیڑھی ہوگی، اس میں کجی ہوگی اوپر کی ساری تعمیر کج ہو جائے گی. پھر یہ قدیم ترین بھی ہے اور اس میں کوئی نئی شکل پیدا نہیں، مرد اور عورت کا معاملہ یہ تو جو جیسا پہلے تھا ویسے آج، اس میں کوئی نئی ڈائمینشنز ایڈ نہیں ہوئی. اب آئیے اسلام کی معاشرتی نظام میں اس کی اساس اول، وہ اساس اول جس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر ظلم ہوا ہے انسان پر اور آج تک ہو رہا ہے. وہ اساس اول ہے کامل انسانی مساوات سماجی سطح پر، تمام انسان مساوی، پیدائشی طور پر کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلی نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی مفضول نہیں. شرف انسانیت میں وہ برابر کے شریک. میں لفظ نوٹ کرا رہا ہوں، پیدائشی طور پر، پیدائشی چیزوں میں مثلا شکل و صورت ہے، رنگت ہے، نسل ہے، اس سے آگے بڑھ کر بعض چیزیں وہ ہیں جو پیدائشی نہیں ہے، پیشہ ہے، پیدائشی طور پر ایک اور چیز ہے، جنس ہے، کسی کو نر پیدا کیا، کسی کو مادہ بنایا، کوئی عورت بنائی گئی، کوئی مرد بنایا گیا. پیدائشی چیزوں میں، یہاں تک کہ اقتصادی چیزوں میں بھی، پیشے کی حد تک کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ لسان کی بنیاد پر، نہ رنگت کی بنیاد پر، نہ کسی پیشے کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا. شرف انسانیت میں ان کی بالکل مساوات کامل. یہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، یہ دنیا میں سب سے قدیم ظلم ہے جو انسانوں پر ہوا. پیدائشی طور پر یہ برہمن ہے، یہ اونچا ہے، یہ شدر ہے، یہ نیچا ہے. رنگ کی بنیاد پر آج بھی امریکہ جیسے معاشرے کے اندر آپ جا کر دیکھیے، تعلیم وغیرہ کے اعتبار سے، اور کتنی وہاں ایفرٹ ہوئی ہے، قانون کے ذریعے سے کتنی کوشش کی گئی ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے رنگ کی بنیاد پر یہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے احساسات کے اندر اس طرح رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ تصور ان کے دلوں سے نکلتا نہیں. ایک حجاب ہے کہ جو تاری ہے، من دیگرم تو دیگر، یہ اور ہے وہ اور، یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے، یہ افضل ہے یہ اونچا ہے اور یہ نیچ. اس میں قرآن مجید کا انقلابی پیغام، وہ تو ان آیات میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ کے نزدیک عزت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، کردار پر ہے، سیرت پر ہے، وہ جو ہمارا کل کا موضوع تھا. ایمان کا وہ نتیجہ عمل میں، انسان کی انفرادی سیرت میں، شخصیت میں، اخلاق میں، کردار میں جو نکلا ہے، اس کے بنا پر درجہ بندی ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے. من ذکرم و انثا، ایک مرد اور ایک عورت، آدم اور حوا، قوموں میں ہم نے تقسیم کر دیا، تمہاری رنگتیں جدا کر دی، تمہارے ناک نقشے بدل دیے، ہم نے مونوٹنی نہیں رکھی ہے اس کا، ہم نے یہاں پر ایک رنگا رنگی ہے، وہ کلمونی ہے، یہ ہماری خلاقی کا مظہر ہے، ہماری قوت تخلیق کا ایک مظہر ہے. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے کسی شرف کی بنیاد نہیں، کوئی عزت کی بنیاد نہیں، کسی اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم کی بنیاد نہیں بن سکتی، اگر ہے تو ظلم ہے اور بہت بہت. احادیث میں یہ بات آئی اور خطبہ حجت الوداع میں اس کی ایک روایت یہاں درج کی گئی ہے، اگرچہ رسم الخط بھی یہاں غلط ہے، اعراب بھی غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس نے عبارت لکھی ہے. ویسے بھی اس خطبہ حجت الوداع کے جو الفاظ زیادہ معروف ہیں، جو دوسری روایات میں آئے ہیں، کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخرو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ و سفید رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں. اس میں میں کبھی حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ بھی کوئی فضیلت کی بات کبھی دنیا میں سمجھی گئی ہے، تو وہ میرا اشکال حل ہوا امریکہ میں جا کر. وہاں جو وہ وہاں کے جو ایفرو امریکنز ہیں اس کمیونٹی کے قریب اگر آپ جائیں تو ان کے اندر یہ خیال بڑا راسخ اور پختہ ہے، ہم اصل ہیں، یہ گورے جو ہیں یہ گھٹیا ہیں، یہ نامکمل ہیں، مکمل وجود ہمارا ہے. اور یہ احساس جو ہے یہ علی جان محمد نے جو پھر ایک نئی تحریک اٹھائی تھی، جس طریقے سے یہ نشہ پلایا اپنی قوم کو، اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن اس سے پھر مجھے حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی عظمت جو ہے مزید مجھ پر منکشف ہوئی کہ حضور نے وہ بات بھی فرمائی تھی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب کے سب بنو آدم ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، ہاں تقوی کی بنیاد پر کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے. اور آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں جو آخری الفاظ ہے ان اللہ علیم الخبیر، تقوی ایک مخفی حقیقت ہے لیکن اللہ علیم اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقوی ہے. اس لیے کہ تقوی تو جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اپنے قلب مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے. تو یہ تقوی جو ہے جس میں زیادہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والا. بلکہ مجھے ایک اور قول یاد آیا حضرت ابو بکر کی فضیلت میں، حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو جو تم پر فضیلت ہے وہ اس کی نمازوں اور روزوں اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس شے کی بنیاد پر ہے جو اس کے یہاں ہے. اصل فضیلت کی بنیاد وہ ایمان، وہ اخلاص، وہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کے اندر وہ بالحانہ انداز، وہ ہے اصل فضیلت کی شے. بہرحال یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی جو اہمیت ہے اس کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کا، کہ اس شخص نے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں حضور پر جو چیپٹر ہے اس میں شدید رقیق حملے کیے ہیں حضور پر. آپ کی جو سیکشول لائف ہے اور شادیاں آپ کی، پالیگیمی، تعدد ازدواج کا معاملہ ہے، یہ شے ایسی ہے کہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مغربی ذہن اور خاص طور پہ عیسائی ذہن جو ہے وہ اسے قبول کر ہی نہیں سکتا، یہ کڑوی گولی اس کے حلق سے اترتی ہے. اس لیے کہ ان کا آئیڈیل حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نظارت، یہ آئیڈیل ہے ان کا، انہوں نے ایک بھی شادی نہیں کی. تو اس لیے ان کا تصور تو یہ کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام، اصل روحانی زندگی اور اللہ والوں کی زندگی تو ان کی ہوگی جو کہ تجرد کی زندگی بسر کرے اور اس کھکیڑ میں اور اس پستی میں مبتلا ہی نہ ہو. تو ایک شادی بھی ان کے حلق سے مشکل سے اترتی ہے تو متعدد شادیاں جو ہیں وہ تو اتر نہیں سکتی، یہ وہ ایک کمزوری ہے ان کی. لیکن یہ کہ اس نے شدید حملے کیے، یہ میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے اندر بغض ہے حضور سے، دشمن ہے وہ. اور الفضل ما شہدت به الاعداء، اصول یہ ہے کہ اصل فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے. اس کی دشمنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد جب وہ پہنچا ہے حجت الوداع کے خطبے پر تو یہ الفاظ اس نے کوٹ کیے اور اس کے بعد تبصرہ کیا ہے کہ جہاں تک سرمنز کا تعلق ہے، ہیومن اکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم، تین اقدار ذہن میں رکھیے گا، انسانی حریت، انسانی مساوات اور انسانی اخوت، جہاں تک سرمنز اور مباعث کا تعلق ہے، جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بہت ہیں، پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کہے، عیسائی ہونے کے باوجود ذکر کر رہا حضرت مسیح کا، لیکن یہ کہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف واعظ تھے، الفاظ تھے، ان کی کبھی کوئی خارجی حقیقت عالم واقعہ میں ظہور پذیر نہیں ہوئی، یہ محمد کا کارنامہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر انہوں نے واقعتاً ایک نظام قائم کر کے دیا. اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں جو حضرات ہو سکتا ہے کہ ویسے پہلے بھی میں نے متعدد مواقع پر یہ وضاحت کی ہے, ہو سکتا ہے کہ جو نئی اس کی نیا ایڈیشن ملتا ہے آج کل ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا, اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں اور یہ الفاظ نہ پائے اور آپ کو اندیشہ ہو کہ شاید میں نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے, تو اس کے لیے وضاحت ضروری ہے کہ در حقیقت جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس کے مرتبین نے یہ عبارت نکال دی. کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں, یہاں وہ میرے چچا زاد بھائی موجود ہیں مظفر احمد منور, میں نے ان کے ذریعے وہ کتاب پرانا ایڈیشن اس کا حاصل کیا تھا, اس میں یہ الفاظ جو کہ تو موجود ہے, مجھے امید ہے کہ وہ کتاب اب بھی کراچی یونیورسٹی میں اس کا پرانا ایڈیشن موجود ہے. میں نے ہی یہ الفاظ پڑھے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ صرف واس تھے, یہ کام پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا کہ ان اصولوں پر ایک بالفعل نظام قائم. تو پہلی بات اور پہلے ظلم کا استثال یہ ہے, پیدائشی طور پر کوئی انسان اعلی یا ادنا نہیں, سب برابر ہیں. کلکم بنو آدم و آدم من تراب. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بعد میں میری گفتگو سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ اس میں مذکر اور مؤنث, نر اور مادہ, جنس کی بنیاد پر جو فرق ہے اس کی بنیاد پر بھی شرف انسانیت کے اندر کوئی فرق و تفاوت نہیں. رنگت, نسل, خون, زبان, پیشہ اور جنس, اس کی بنیاد پر ادنا اور اعلیٰ کا کوئی تصور نہیں ہے. شرف انسانیت میں تمام انسان مساوی طور پر شریک. اسلامی معاشرے کا دوسرا اصول, اور یہ دوسرا اصول وہ ہے کہ جس کے ڈانڈے ملیں گے ہمارے سیاسی نظام کے ساتھ, لیکن ظاہر بات ہے کہ سیاسی نظام بھی معاشرہ جب زیادہ منظم ہو جاتا ہے تو اس سے وہ حیات سیاسی وجود میں آتی ہے. ان دونوں کے ڈانڈے ملے ہوتے ہیں, یہاں اسے معاشرتی اصولوں میں بھی سمجھیے. اگرچہ تمام انسان مساوی ہیں لیکن اسلامی معاشرہ انسانوں میں ایک فرق و تمیز کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. وہ فرق و تمیز نسل کی بنیاد پر نہیں, رنگ کی بنیاد پر نہیں, زبان کی بنیاد پر نہیں, زمین کی بنیاد پر نہیں, بلکہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہے, اس ایمان کی بنیاد پر ہے. جو ماننے والے ہیں وہ علیحدہ ہوں گے اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ علیحدہ ہوں گے. یہ فرق و تمیز ہے جو اسلام قائم کرتا ہے. اسلام کا معاشرہ اس معنی میں مخلوط نہیں ہے کہ نظریہ اور عقیدے کا کوئی ریفرنس نہ ہو. اسلامی ریاست کی شہریت میں سب مساوی نہیں ہیں, مسلمان اور غیر مسلم. یہ تو میری کل کی گفتگو کا موضوع ہے, لیکن معاشرہ بھی جان لیجئے اس کے اندر ایک فرق و تفاوت ہوگا. ماننے والے ایک طرف ہوں گے, اصل معاشرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ. یہ تقسیم کم سے کم اقرار باللسان کے درجے اسلام کی سطح پر اس کے بڑے قانونی اس کی اساسات ہیں, اس کے قانونی جو ہے نتائج ہیں, اس کی امپلیکیشنز ہیں. اس سے ہمارا سارا جو اوپر کا ڈھانچہ جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس اصول کے اوپر مبنی ہیں کہ اصل معاشرہ جو ہے وہ اے فریٹرنیٹی آف دی بلیورز, ایک برادرہڈ ہے ایک فیتھ کی بنیاد پر. اس فیتھ کے دو حصے ہیں, ایک یقین قلبی, وہ یہاں زیر بحث نہیں آئے گا. معاشرہ دنیا میں جب بنے گا اس کے اندر وہ صرف اس کا اقرار باللسان شامل ہوگا, جو مانتا ہے اللہ کو, جو مانتا ہے محمد کو, جو مانتا ہے قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم, جو مانتا ہے ان تمام بنیادی ایمانیات کو کہ جن کا ماننا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے, وہ علیحدہ ہے, یہ علیحدہ. یہی وجہ ہے دیکھیے سورہ حجرات میں, سورہ حجرات کا نام بھی بڑا عجیب ہے, الحجرات, گھروندے یا کمرے یا حجرے, یہ در حقیقت معاشرے کی صحیح ترین تعبیر ہے. معاشرہ وجود میں آتا ہے ان گھروں سے, ان خاندانوں سے. ایک اکائی جو ہے ایک خاندان ہے, الحجرات. اگرچہ اس نام کی اصل بنیاد تو یہی ہے کہ وہ لفظ آیا ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. لیکن یہ ہے کہ ایک معنوی ربط بھی قائم ہوا ہے اس سورت کے اصل موضوع میں اور اس عنوان میں. اس میں ایک طرف تو آیت آئی آیت نمبر 13, تمام انسان مساوی, شعوب اور قبائل کی تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے,
شکلیں جدا بنائی ہیں تاکہ تم پہچان سکو، مونوٹنی نہ ہو، سب کی ایک ہی رنگت ہوتی، ایک ہی شکل و صورت ہوتی، پہچانتے کیسے؟ یہ دیکھتے ہی تمہیں نظر آ جاتا ہے یہ چینی ہے، دور سے سمجھ لیتے ہو کہ وہ کوئی کسی اور نسل کا اور قوم کا آدمی چلا آ رہا ہے، دیکھتے ہی معلوم ہو گیا اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، اس کا سماجی پس منظر یہ ہے، اس کا تہذیبی پس منظر یہ ہے، یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، دیکھتے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسی جو فرق اور تفاوت ہم نے رکھا ہے شعوب و قبائل کا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اگلی آیت دیکھیے، اب اسلام اور ایمان کی بحث آ رہی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہاں پر اب ایمان اور اسلام، اسلام پہلی منزل ہے، تم لوگ زبان سے تم نے مان لیا مسلمان ہم تمہیں مانتے ہیں، لیکن ایمان کسی اور شے کا نام ہے، جب وہ تمہارے دلوں میں کھپ جائے گا یقین بن کر تب تم مومن ہوگے، لیکن مسلمان ہو گئے ہو، تمہارا اسلام قبول ہے۔ یہ اسلام بنیاد ہے اسلامی معاشرے۔ میں یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کل بھی ذرا سی بات میرے بحث آ گئی تھی، آج غالباً موجود نہیں ہے، میرے دل میں بڑا احترام ہے اور بہت میں ادب اور عزت کرتا ہوں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کی، لیکن یہ کہ بہرحال بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، تعبیرات میں اختلاف ہوتا ہے۔ کل جو بات انہوں نے فرمائی تھی میں اس کے حوالے سے اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی معاشرہ بنیادی طور پر مسلمان معاشرہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیجئے دو درجے اسلام نے قائم کیے، اگر تو وہ متحارب ہے، اگر وہ آپ کی اور آپ کے نظریات کی اور اللہ کے دین کی دشمنی کے اوپر تلا ہوا ہے، تب تو یہ کہ اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر تو اشداء علی الکفار، یہ شان جو ہے آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، عزت علی الکافرین اذلت علی المومنین، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان کافروں کے پر بہت بھاری ہو، بہت سخت ہو۔ ولیجدوا فیکم غلظہ، چاہیے کہ تمہارے اندر وہ اپنے لیے سختی محسوس کرے، وہ محبت اور نرمی والی بات نہیں اگر وہ متحارب ہو، لیکن اگر متحارب نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ بر اور قسط کا معاملہ کر سکتے ہو۔ وہاں بھی سورہ ممتحنہ کی وہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں جس شدت کے ساتھ کفار کے ساتھ دوستی اور مودت اور قلبی محبت اور ان کی ولایت، اس سے جس شدت کے ساتھ روکا گیا، وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ کو کم سے کم 10 مقامات کے اوپر بڑے زور کے ساتھ اس کی تلقین اور ملے گی تعلیم۔ ایک آیت ہے جس میں کہ وہ رعایت والی بات آئی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین کے معاملے میں، نہ تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، لیکن اس میں بھی اجازت کیا ہے، تبروهم وتقسطوا اليهم، ان کے ساتھ تو بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یہ کر سکتے ہو، لیکن قلبی محبت اور دلی رشتہ محبت پھر بھی کہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ رکھا جا سکتا، اس فرق و تفاوت کو پھر بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ در حقیقت آپ کی ایمانی غیرت کا ایک تقاضا ہے، اگر وہ ڈھیلی پڑ گئی تو واقعہ یہ کہ آپ کا معاشرتی حصار کمزور پڑ جائے گا، آپ کی ملت کی بنیاد منہدم ہو جائے گی، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کچھ اور محسوس چیزیں ہیں کہ جو ان کی معاشرے کی اور ان کی اجتماعیت کی اساس ہے، ہمارا تو سارا معاملہ جو ہے وہ قائم ہے ہمارے ان نظریات پر، ہمارے ان عقائد پر، ہمارے اس ایمان پر، لہذا اگر اس کے معاملے کے اندر وہ غیرت اور حمیت کے اندر کمی آئی تو در حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیادیں کمزور ہوئی۔ تو یہ جان لیجئے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی آتا ہے معاملہ، بہت سی احادیث آپ کے ذہن میں بھی آ جائیں گی، میں صرف علامت کے طور پر، المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، للمسلم علی المسلم ستۃ، مسلمان کے مسلمان پر یہ حقوق ہے۔ معاشرہ بنیادی طور پر ہمارا نظریاتی معاشرہ، اسی پر نظریاتی مملکت قائم ہوگی دوسری منزل میں جا کر، لیکن وہ بنیاد یہی استوار ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اس معنی میں مخلوط نہیں ہے کہ جو عقائد اور نظریات کی تقسیم جو ہے اس سے بھی بلند ہو جائے، وہ بلند ہے رنگ اور نسل کی تقسیم، وہ بلند ہے ان تمام امتیازات ظاہری کی تقسیم سے کہ جس پر دنیا کے اندر انحصار ہے اور جس پہ شرف اور کرامت کی جو اساس بنا دیے گئے ہیں. لیکن نظریہ، خیال، عقیدہ، اس کی بنیاد پر اسلام یقیناً اس کا پورا قانونی نظام، اس کی پوری جو معاشرتی ڈھانچہ ہے، ایک مسلمان کی شادی مسلمان عورت سے ہوگی یا زیادہ سے زیادہ کتاب یا خاتون کے ساتھ. مسلمان عورت کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا غیر مسلم کے ساتھ. یہ اس قدر ہمارے پختہ اصول ہیں اور ہماری معاشرت کے لیے وہ بنیادیں ہیں کہ جن میں ذرا سے بھی اگر اس طرح کی ڈھیل اختیار کی جائے، کچھ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حکمت تبلیغ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں اس وقت. اور ایک وہ دور بھی کہ جو کل جو واقعہ بیان کیا گیا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک تابعی کا ایک قول بیان کیا، اب بول تو وہ شاذ ہے. ہمارے متفقہ جو معاملات ہیں ان سے ذرا ہٹ کر وہ رائے آئی ہے. دوسرے یہ کہ وہ دور تھا جبکہ مسلمانوں کا ایک فیصلہ کن غلبہ تھا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب مسلمان مغلوب ہو یا وہ پسماندہ ہو، اب اگر ان کی طرف سے یہ رویہ آئے گا تو وہ تو ایک طرح کی خوشامد بن جائے گی. اس کے اندر سے تو وہ غیرت اور حمیت جو ہے، اس کی بنیادیں جو ہے وہ ڈھہ جائیں گی، وہ پورا ہمارا تشخص جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. اس اعتبار سے میں واقعتاً خراج تحسین پیش کرتا رہا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں. ہندوستان کے مسلمان نے جس قدر حساس ہونے کا ثبوت دیا عائلی قوانین کے بارے میں، کہ ذرا سا ایک معاملہ آیا، اور وہ بھی کوئی قانون سازی انہوں نے نہیں کی تھی بلکہ یہ کہ ایک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا تھا کہ جس کا ایک اثر پڑ رہا تھا عائلی قوانین پر، اس پر جو رد عمل تھا مسلمان کا ہندوستان میں وہ اس قدر شدید تھا کہ راجیو کی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر، اور تمام مسلمان اس طرح جمع ہوئے ہیں وہاں پر، اس کی مثال یہاں تو ایک بھی نہیں. ہم تو وہ شریعت بل اور شریعت محاد میں اس طرح جمع نہیں ہو سکے جیسے وہاں پر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سب ایک پلیٹ فارم. یہاں تک کہ مجھے بتایا گیا کہ جب سے یہ مسئلہ چلا تھا وہاں پر پرسنل لا کا معاملہ، پرسنل لا بورڈ قائم ہوا، اس کے بعد سے ہندوستان میں کہیں شیعہ سنی فساد بھی نہیں ہوا. لکھنؤ میں کوئی سال نہیں جاتا تھا، محرم کوئی نہیں جاتا تھا جبکہ کوئی نہ کوئی فساد نہ ہو، خوریز. لیکن یہ کہ جب سے یہ بحث چلی ہے مسلمان اس طرح بنیادیں مرسوس بنے کہ کوئی فساد محرم میں بھی نہیں، تو میں یقیناً انہیں سلام کرتا ہوں. انہوں نے صحیح اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے کہ یہ حصار ہمارا اگر کہیں ٹوٹ گیا، چار دیواری ہی تو رہ گئی ہے کہ اس کے اندر اسلامی معاشرت کا ابھی ہمارے پاس ایک تحفظ کا ذریعہ موجود ہے، کہیں اگر یہ چار دیواری بھی منہدم ہو گئی تو پھر تشخص ختم ہو گئی. بہرحال اس بحث کو میں ختم کر رہا ہوں علامہ اقبال کے ان دو اشعار پر. دیکھیے یہاں بھی لفظ آیا ہے، کل مومن اخوت اندر دلش. یہاں بھی مومن کی اخوت ہے، اخوت، محبت، مودت، ولایت، یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہو سکتی. ہاں نیکی، بھلائی، خیر، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش، یہ بر اور قسط کا معاملہ، یہ دونوں رہیں گے. غیر متحارب، غیر مسلم، ان کے لیے دونوں رویے رہیں گے. لیکن اس کے ضمن میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خدمت خلق ہے، کوئی شک نہیں، یہ بھی کام جاری رہے گا، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہوگی. بیمار کی علاج معالجہ، ان کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یہ خدمت خلق کے کام ہے، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی مسلم اور غیر مسلم. لیکن سب سے بڑی خدمت خلق بھی یہ ہے کہ جس دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس جہنم کی آگ کی طرف وہ بکتر دوڑے جا رہے ہیں، وہاں سے انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے، انہیں اس کے اوپر انہیں دعوت اللہ اور دعوت الخیر جو ہے اور تبلیغ دین، یہ ان کی سب سے بڑی خدمت. اس میں بھی بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ ایک خدمت خلق کا تصور جو ہے وہ یونیورسل ہے، تمام معاشرے میں مشترک ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ایک وہ بیسک ہیومن مورلز ہیں جو ایک مشترک متاع ہے پوری نوع انسانی کی، اس کے اوپر تعبیر ہوتے ہیں مختلف نظام اخلاق، اور ان میں اصل بحث یہ ہوتی ہے کہ موٹیویٹنگ فورس کون سی ہے اخلاق کے. اسی طریقے سے ایک خدمت خلق کا تصور جو ہے وہ مشترک ہے، وہ ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہر ایک میں ہے. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کے لیے پانی کا اہتمام کرو، سبیلیں لگاؤ، جانوروں کے لیے سبیلیں لگاؤ، کہیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا کنویں کھدواؤ، کہیں کوئی سرائے بناؤ، کوئی اس طرح کے کام جو ہے سب خدمت خلق کے کام ہے، سب جانتے ہیں. یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ، بیواؤں کی خبرگیری کا اہتمام کرو، علاج معالجے کا سامان کرو، یہ سب ہے. لیکن اسلام اور ایمان کے اعتبار سے دوسری منزل تعمیر ہوتی ہے خدمت خلق کی، کہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو، انہیں دین کی طرف بلاؤ، انہیں اس ظلمت سے نکالو. یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کے لیے آتا ہے کہیں قرآن مجید میں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اہل و عیال کو بھی آج سے. جس کے لیے حضور فرماتے تھے کہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے نکالو، آگ سے بچاؤ. یہ اصل میں اس میں ہے، یہ تمام خدمت خلق جو ہے مشترک رہے گی. بر و قسط ہوگا، خدمت خلق ہوگی، تعلیف قلب کے لیے کسی وقت ایک حکیمانہ روش اختیار کی جائے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کی حکمت کے تحت، وہ بھی صحیح ہوگا. لیکن ایک اصول جان لیجئے، مسلمانوں کا معاشرہ ایک اصول پر مبنی ہے، نظریے پر مبنی ہے، اس کی اساس ایمان پر ہے. یہ معاشرہ اصلا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور اصل اخوت جو ہے کل مومن اخوتن اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ. یہ امتیازات ڈسکریمنیشن، سوشل ڈسکریمنیشن، کسی بنیاد پر رنگ نسل قوم، کسی بنیاد پر ڈسکریمنیشن. ناشکیب امتیازات آمدہ، یعنی اس پر تو ایک مسلمان کسی طرح صبر کر ہی نہیں سکتا، ریئیکٹ کرے گا شدت کے ساتھ ان امتیازات کے خلاف. اس کی طبیعت کے اندر اتنا زوردار مادہ ہے کہ ان کو کسی درجے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ناشکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ. یہ مساوات ہے در حقیقت جو اسلام کلی طور پر قائم کرتا ہے، نسل کی بنیاد پر اور رنگ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں، سب برابر ہیں. بہرحال یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام کے بارے میں اساسات کے طور پر. تیسری چیز، معاشرتی زندگی کا نقطہ آغاز ہے رشتہ ازدواج. ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک تعلق، ازدواج کا تعلق، جس سے پھر آگے نسل چلتی ہے. اس میں ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ٹیڑھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد کو اس انسٹیٹیوشن آف فیملی میں، جو اکائی ہے انسانی معاشرے کی، بالکل مساوی کر دیا جائے تو نظم درہم برہم ہو جائے، کیاوس ہوگا، خاندان کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے. موٹا سا اصول ہے، ہر کامن سینس رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ بالکل مساوی اختیارات رکھنے والے نہیں ہیں. اگر ہوں گے فساد ہوگا، بربادی ہوگی، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، کوئی نظم نہیں ہوگا، چولہے ڈھیلی ہوگی، کسی بھی وقت وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور یہ جان لیجئے، جیسے ہمارے اپنے اندر کا امن اور ہمارا اپنے اندر کا ضبط نفس، وہ ہمارے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح خاندان کے اندر اگر نظم و ضبط ہے اور ڈسپلن ہے، وہی معاشرے میں ریفلیکٹ ہوگا. اگر خاندان کی چولیں ڈھیلی ہیں، وہاں نظم نہیں ہے، وہاں کیاوس ہے، وہاں بد نظمی ہے، تو پورا معاشرہ کیاوس کا اور انارکی کا اور بد نظمی کا شکار ہو کر ہے. خشت اول چولہے حد میں مار کچ، تاثریا میر ابد بھی مار کچ. اب اس میں جو ایک فرق قائم کرنا مقصود ہے، ظاہر بات ہے نظری طور پر دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا بیوی کو فوقیت دی جائے اور یا شوہر کو فوقیت دی. دونوں کو مساوی نہیں رکھا جا سکتا. یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے مغربی معاشرے کا، کہ جو اس ایسی اہم بنیادی اور کامن سینس والی حقیقت سے صرف نظر کیے. ایک نعرہ مساوات مرد و زن کا، بڑا ہی خوشنما نعرہ، وہ اس طرح ذہنوں کے اوپر اس نے تسلط قائم کیا ہے اپنا کہ سب کچھ برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں. فیملی انسٹیٹیوشن برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور معاشرے کی چولہے ڈھیلی ہو رہی ہے، امن و سکون ختم ہو گیا ہے. اس لیے کہ گھر کی فضا میں اگر شوہر اور بیوی کے درمیان انتہائی گہرا اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر، تو وہاں سکون کی کیفیت تو تنقا ہو جائے گی، اس کا کوئی سوال نہیں. نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو کہ وہ اس کی غیر حاضری میں کیا کرتی ہے، اور نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہو کہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے جنسی مراسم اور تعلقات کہاں کہاں ہیں. وہ گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے، اور اس جہنم کی فضا میں یا جو اولاد پرورش پاتی ہے ان میں بغاوت، منفی جذبات، منفی رجحانات، اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ. تو پوری معاشرت، وہ جو اقبال نے کہا کہ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، یہ فساد جو ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فرنگی معاشرت اور مغربی معاشرت کے اندر فساد یہاں سے آیا. اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، گھر کی اس فضا میں امن، سکون، باہمی اعتماد، وفاداری کا احساس پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ایک نظام عائلی، ایک تدبیر منزل جسے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، یہ گویا کہ پہلی اجتماعیت کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا اس کا قدم ہے، اس کے لیے انتہائی تفصیلی احکام دیے جیسا کہ میں کر چکا ہوں. لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ریکنسائل کرنا جتنا آج مشکل ہے، اتنا ہی ہمیشہ سے مشکل تھا. اپنی ثانوی حیثیت کو قبول کرنے کے لیے عورت تیار نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو اس کے اندر جو شرف انسانیت ہے وہ اسے ابھارتا ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے اس کا. میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، یہ مرد ہے اور یہ میں عورت ہوں، لیکن انسان ہونے میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو جنس ہے، نو تو ایک ہے، اسپیشیز تو ایک ہے، وہی ہومو سیپینس، وہی ارتقاء کے اسی مرحلے پر اور اسی مقام پر مرد ہے جس پر عورت ہے، تو اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. اور مجھے ایک بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں کچھ تصورات تو بالکل دوسرے قسم کے ہیں کہ شاید وہ عرب معاشرہ جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور پھر ایک انقلاب برپا کیا، شاید اس میں عورت واقعتاً بالکل حقیر تھی، بالکل بے وقعت تھی، اس میں اپنی کوئی احساس، اپنی عزت کا، اپنے مقام کا کوئی تھا ہی نہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں، یہ مسئلہ جیسا آج شدید ہے ویسا ہی اس وقت بھی شدید. ظلم جو ہے وہ ہوتا تھا بچپن میں بچیوں پر، وہ معصوم پھول انہیں جس سے چاہا مسل دیا اور جا کر اور دبا دیا، یہ وہ تھا، وہ ایک ان کا آر کا اور ایک غلط، ایک جاہلی تصور جو تھا ان کی غیرت کا، وہ ہے در حقیقت کے جس کو قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس کو بھی بشارت دی جائے کہ بیٹی ہوئی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ اسے میں برداشت کروں، اس توہین کو اور اس بے عزتی کو، اس بے غیرتی کو جو ہوگی کہ مجھے اپنے گھر سے اس کو رخصت کرنا ہوگا، کوئی میرا داماد بنے گا، کوئی اسے لے جائے گا، اس کی ڈوری میرے گھر سے، تو آیا میں اسے برداشت کروں، ام یدسوہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کروں. یہ مسئلہ ایک آئسولیٹڈ معاملہ مجھے معلوم ہوتا ہے، ورنہ اس معاشرے میں بھی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، عورت کا ایک مقام تھا. سب سے بڑی دلیل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، کیا وہ دولت مند نہ تھی؟ کیا وہ خود تجارت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ مردوں کو ملازم نہیں رکھتی تھی؟ یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان جو بھی کام کیا ہے ان کے لیے، یا ان کے نمائندے کی حیثیت سے، ایجنٹ کی حیثیت سے، یا یہ کہ ان کے اس تاجری پر کام کیا ہے، کوئی معاوضے پر کام کیا؟ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں تو قریش کی بکریاں بھیڑے چرایا کرتا تھا چند ٹکوں کے بس. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو عزت اور مقام کے منافی ہو، بلکہ حضور نے تو فرمایا کوئی نبی ایسے گزرے ہی نہیں کہ جنہوں نے یہ کام نہ کیا، بھیڑے بکریاں چرائی، ہاتھ سے کام کر کے قسم جو ہے، چاہے کوئی کام بظاہر کتنا ہی آپ کو حقیر نظر آتا ہو، آدمی کام کرے کمائے اور وہ حلال کے ذریعے سے کمائے، وہ اس کی عزت ہے. تو حضور نے بھی جو ابتدان کام کیا، کسے صرف نے کیا؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ. پھر کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے جو چودھری تھے قریش کے، وہ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے؟ وہاں بیوہ کی نکاح کا کوئی خرابی والی بات تھی نہیں، وہ بیوہ تھی، لیکن ان سے نکاح کے بڑے بڑے چودھری خواہش مند تھے اور وہ ان کی درخواستوں کو ٹھکرا رہی تھی. تو یہ نہ سمجھیے کہ اس معاشرے میں عورت جو ہے بالکل وہ جو ایک خاص پہلو ہے کہ وہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا تو بس وہی کل معاملہ تھا عورت کا، عورت کا وہاں بھی مقام تھا. بلکہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عرب کا جاہلی معاشرہ بھی دنیا کے دوسرے تمام معاشروں سے بہتر پوزیشن میں تھا، کہ عورت کو ایک قانونی تشخص شادی، اس کی مرضی کو دخل تھا شادی، وہ شادی کی درخواست رد کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے شادی کی درخواست قبول کرتی. یہ سارا معاملہ صرف ایک خاتون ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے، جس کی طرف اگر ذہول رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک حوالے سے بات واضح ہو جائے گی. لہذا اس میں میرا ذہن ادھر کیوں گیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میں نے ایک عجیب مشابہت اور مماثلت پائی ہے. حرمت شراب کو جس طریقے سے قرآن مجید نے تدریجاً قدم بہ قدم نافذ کیا ہے، کیونکہ وہ گھٹنے میں پڑی ہوئی تھی، برسا برس سے پی رہے تھے، جن کی عمر 60 برس کی تھی انہیں ہو گئے تھے 50 برس پیتے ہوئے. وہ آسان کام نہیں تھا کہ ایک ہی دم بس اس کو ختم کر دیا تدریجاً، اس لیے کہ گھٹنے میں پڑی ہوئی شے تھی. اور آج بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک ہیبٹ میکنگ چیز ہے، سڈن وڈراول جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر ہمارے یہاں شراب کے پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت یہ کام کیا گیا کس تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے صرف اشارہ کیا گیا، اشارہ. یسلونا کل الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. بس بات ختم. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے میں بڑا گناہ کا پہلو ہے. ہاں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، شراب ٹونک بھی ہے، شراب جو ہے وہ اسٹیمولنٹ بھی بن سکتی ہے اگر تھوڑی مقدار میں لیا جائے، زیادہ ہو تو پھر یہ کہ وہ آپ کے اندر نشہ پیدا کرے گی. یہ ساری چیزیں ہیں، شراب دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی ہوگی یقیناً. اب بھی دنیا کے اندر یہ خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سے پہلو جو ہیں منفعت کے، قرآن نے بھی کہا وہ منافع للناس. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، بس ایک اشارہ کر دیا گیا. اور جو لوگ تھے جن کی حسب دار ہو چکی تھی، انہوں نے اس اشارے ہی سے بات پا لی، اسی وقت تائب ہو گئے، چھوڑ دی. لیکن یہ کہ اس کے بعد ذرا آگے چل کر ایک قدم اور اٹھایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتٰ تعلموا ما تقولون. دیکھو جب کبھی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا. اب نماز سے جو انس پیدا کیا جا چکا تھا، اس کو استعمال کیا گیا ہے اس عادت کو چھڑوانے کے لیے. کہ ایک مسلمان سوچے کہ یہ چیز وہ ہے جو مجھے نماز سے محروم کر سکتی ہے، لہذا ایک قدم اور آئے. اب پھر سورہ مائدہ کے اندر وہ آخری حکم آیا، حل انتم منتہون، اب چھوڑتے ہو کہ نہیں، بعد آتے ہو کہ نہیں. یہ عمل شیطان میں سے، یہ نجس اعمال میں سے. میں دیکھتا ہوں بالکل یہی ترتیب ہے کہ مرد کی قوامیت کو عورت کے حلق سے اتارنے کے لیے قرآن مجید نے اتنا ہی تدریجی عمل اور اتنا ہی اس کے لیے مختلف مراحل کے اوپر ذہنوں کو تیار کرنے اور دبائے کو آمادہ کرنے کا پورا عمل کیا. اس لیے کہ یہ کڑوی گولی ہے حلق سے نہیں کرتی. آج بھی ایک عورت جو ہے اس کو ریکنسائل نہیں کرتی ہے، مجبوراً تسلیم کر لے، وہ بات اور. میں بیان کر چکا ہوں ایک اس کا شرف انسانیت، وہ خود ہے اپنی جگہ پر، اس میں وہ مدعی ہے اگر مساوات کی تو صحیح ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ برابر. یہ جو ایک انتظامی ضرورت ہے اس کو کس طرح اتارا گیا آپ دیکھیے، میں اس کے صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے تو ایک تشفی اور تسلی دی گئی، گھبراؤ نہیں، اصل مساوات تو انسانی مساوات ہے، اصل مساوات اخلاقی مساوات ہے. خیر اور شر یہ معاملات کھلے ہوئے ہیں، نیکیوں کا دائرہ آپ کے سامنے ہے، میدان ہے. مرد بھی اور عورت بھی جو کمائی چاہے کرے، جو نیکی کما لے وہ اس کا حصہ ہے. چنانچہ کہیں سورہ آل عمران میں فرمایا جا رہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. میں کسی بھی عمل کرنے والے، کسی بھی نیکی کے کام کا کوئی اکتساب خیر کرنے والے کہ کسی کوشش کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. وہ مرد ہو یا عورت، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اور بڑی پیاری بات کہیں، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو، ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن میں وہ بیٹا بھی اور بیٹی بھی اس نے پرورش پائی ہے، تو کیا فرق ہو گیا. بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرنکم عنہم سیئاتہم. جو لوگ بھی یہ کام کریں گے، ہجرت کریں گے، قتال کریں گے، صبر کریں گے، ہمارے دین کے لیے تکلیفیں جھیلیں گے، مرد ہو عورتیں ہوں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے مساوی ہیں. مجھے وہ ایک نظم یاد آ رہی ہے میٹرک میں پڑھی تھی, چیریٹی, چیریٹی از دا سود اینڈ ہیل اینڈ بلس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس, نو مسٹریز ہیئر, نو اسپیشل بول فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو, دی اسموک ایسنس ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس. آگ جلتی ہے محل میں بھی اور آگ جل رہی ہے کٹیا میں بھی, دھواں تو برابر اوپر جا رہا ہے. تو اسی طرح خیرات, حسنات, بھلائیاں, نیکیاں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, امیر اور غریب کے اندر امتیاز نہیں ہے, سب کے سامنے یہ پھول بکھرے ہوئے ہیں, پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن, مرد ان سے اپنا دامن بھر لے, عورت دامن بھر لے. اسی طرح دیکھیے سورۃ النحل میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی بھی نیکی کرے گا, وہ مرد ہو عورت ہو مومن ہو, تو ہم اس کا اجر دیں گے, اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے, اس کے لیے درجات ہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی اپنی کمائی میں سے, عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی اپنی کمائی میں سے. جو خیر بھلائی نیکی کمائے, یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ دل جوئی کا انداز ہے کہ ایک جو فرق و تفاوت قائم کرنا ہے اس کے لیے ذہن کو آبادہ کیا جا رہا ہے کہ اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں. اسی کی ایک مثال ہے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے آیت اس موضوع پر. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. ان تمام خیرات و حسنات میں, ان نیکیوں میں, ان بھلائیوں میں مساوی, لیکن اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو ایک گاڑی کے دو پہیوں کے لیے کی حیثیت سے اگر بنایا, اس کی حکمت تخلیق میں ان کا نظام جسمانی بھی مختلف ہے اور ان کی نفسیاتی ساخت بھی مختلف ہے. میں نے پہلا لفظ کہہ دیا ہے, اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر شخص واقف ہے, لیکن نفسیاتی ساخت بھی مختلف ہے. ایک میں اقدام ہے, دوسرے میں اقدام نہیں ہے, وہ ریسیپروکیٹ کرے وہ بات دوسری ہے. ایک میں فعل ہے, ایک میں انفعال ہے, ایک میں جذبہ زیادہ رکھا گیا ہے, ایک میں کول مائنڈڈنس زیادہ ہے. ویسے تو یہ کہ نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد, خدا پنج انگوش کے اشارہ کر, بہت سی عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں مرد مار عورتیں جو بہت سے مردوں سے بڑے مرد ہو, اور بہت سے مرد ایسے ہو سکتے ہیں وہ زنانے جو بہت سی عورتوں سے بڑھ کر عورت ہو, یہ دوسری بات ہے. لیکن حکم الاکثر حکم الکل, ان کی نفسیاتی ساخت کے اندر ایک فرق و تفاوت ہے. اس لیے سورۃ الملک کے الفاظ ذہن میں لائیے, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نا, اس نے کیا پیدا کیا ہے, کیا نفسیاتی کیفیات رکھی ہے, کیا ان کی ساخت ہے, کیا ان کے مزاج کا اور استاد کا فرق ہے, اور تمہیں تو صرف کچھ بعض ظاہری چیزیں نظر آ جاتی ہیں, اللہ تو جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ انتہائی باریک بین اور ہر خفی سے خفی شے کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. اب اس میں تھوڑا سا قدم اٹھایا گیا سورہ بقرہ میں, وہاں فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال علیہن درجہ. دیکھیے صرف جیسے سورہ بقرہ میں وہ خمر کے بارے میں, صرف یہ کہ یہ اسمہما اکبر من نفعہما, کسی انداز کی بات سورہ بقرہ میں فرمائی گئی, عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان کے فرائض ہیں. لام کے ساتھ حرف جار کے ساتھ حق آتا ہے, اور اعلی کے ساتھ ذمہ داری اور مسئولیت اور فرض کا تصور آتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, ان کے لیے حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان کے فرائض ہیں. اس آیت کا ایک ترجمہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا صحت سے ہٹا ہوا ترجمہ ہے, بعض حضرات نے ایک یوں سمجھئے کہ بے دھیانی میں کر دیا ہے, کہ جیسے حقوق مردوں کو ان پر ہیں ویسے ہی حقوق عورتوں کو مردوں پر ہیں، تو یہ تو وہ کامل مساوات مرد و زن ہو جائے گی جس کی نفی ہی کے لیے تو یہ ساری بات کی جا رہی ہے. اصل اصول دنیا میں ہمیشہ مانا گیا ہے جیسی ذمہ داری ہو ویسے حقوق، جیسی رسپانسبلٹی ہے ویسے ہی آپ کے رائٹس اور آپ کی اتھارٹی ہونی چاہیے. متوازن جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسی آپ کی ذمہ داری ہے ویسے آپ کا اختیار ہونا چاہیے، جتنے آپ کے فرائض ہیں اسی طرح کے آپ کے حقوق ہونے چاہیے. تو ترجمہ اس کا صحیح یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالکل بھلے انداز میں کامن سینس کے مطابق جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے لیے اللہ نے حقوق رکھے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اگر ترجمہ پہلا کرتے ہیں تو گویا کہ یہ متضاد ہو جاتی ہے آیت، اس کا پہلا ٹکڑا کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا ٹکڑا کچھ اور کہہ رہا ہے. دوسرا ٹکڑا تو یہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ. اب فوقیت کا کہہ لیں، دیکھیے کس قدر کمال ہے، یہاں کوئی لفظ ویسا استعمال نہیں کیا جو دل کو دکھانے والا فوقیت کا ہے فضیلت کا ہے، نہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اب آگے فلم بھی بلینک کیجئے، وہ درجہ فوقیت کا ہے فضیلت کا ہے وہ اختیار کا ہے اقتدار کا ہے کس چیز کا ہے، اس کو یہاں سکوت اختیار ہے. ان پر مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس کو آگے چل کر سورہ نساء کی آیتوں میں مزید کھولا گیا. یہ دو آیتیں بڑی عظیم ہیں اس موضوع پر، آیت نمبر 32 آیت نمبر 34. آیت 32 میں بات آگے بڑھی، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جن میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہاں بھی بڑا پردہ رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت، ابھی مرد اور عورت کی بات نہیں کی گئی، لیکن ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے، تیار رہو اس کے لیے. لیکن یہ کہ مرد اور عورت کا ذکر نہیں کیا، اصول ولا تتمنوا، کتنی گھٹیا بات ہوگی کسی عورت کے لیے کہ وہ اسی میں رہے ششو پنج میں اور اسی چکر میں اور حسرت میں کہ میں مرد کیوں نہ ہوئی، اور پھر وہ اسی کا ظہور ہوتا ہے مرد بننے کی کوشش، جس پر لعنت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیار کریں، یہ لعنت فرمائی اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے. اگر کسی پہلو سے اس کو فضیلت ہے تو سمجھو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے اوپر تمہیں اللہ کی دین کے اوپر راضی رہنا چاہیے. فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. پھر وہی توجہ دلائی، خیر نیکی بھلائی خیرات حسنات نیکیوں میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں نا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. بس اللہ من فضلہ، اور دیکھو اگر اللہ نے کسی کو کسی اعتبار سے تم پر فضیلت دے دی ہے تو اللہ سے سوال کرو، اللہ کسی اور اعتبار سے تمہیں فضیلت دے دے گا، کوئی اخلاقی روحانی فضیلت دے دے گا. تم رابعہ بصریہ بن سکتی ہو، آخر کیوں نہیں بن سکتی، تم بھی حضرت یاسر کی اہلیہ جو حضرت سمیہ کا مقام حاصل کر سکتی ہو، تم ان خواتین کا مقام حاصل کر سکتی ہو جنہوں نے وہ ساری مصیبتیں جھیلی جو صحابہ اکرام میں سے مردوں نے جھیلی. انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، حضرت عثمان کے ساتھ ان کی اہلیہ نے ہجرت نہیں کی، حضرت ام حبیبہ نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ان کے ساتھ وہ مصیبت آئی کہ شوہر جو ہے جا کر حبشہ میں وہ چونکہ مرتد ہو گیا تو اس طریقے سے وہ جب ایک طرح سے اب فارغ ہو گئی نکاح سے، لہذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے پیغام بھیجا. تو ہر کام میں ہجرت میں، اور جب تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے میدان جنگ کے اندر بھی ساتھ شریک نہیں تھے. کم سے کم یہ کہ جو بھی خدمات ہیں وہ آج کل کی ریڈ کراس کی آپ سمجھیے فرسٹ ایڈ کی، وہ خدمات خواتین کر رہی، بعد میں روکا گیا ہے جبکہ وہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تمام میدانوں کے اندر برابر. پہلی جان دینے والی اللہ کی توحید کے لیے اگر مرد ہیں حضرت یاسر، تو اس کے ساتھ ہی ایک خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو فرمایا کہ یہ میدان کھلا ہے، ان اللہ بکل شیئن علیما، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب 34ویں آیت میں آ کر بات کھولی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. دیکھیے تدریجاً کس طرح اس مضمون کو ان آیات کے اندر تدریجاً آگے بڑھایا گیا ہے. اب فیصلہ کن بات، وہ جو کڑوی گولی تھی وہ آئی ہے، یقیناً مرد عورتوں پر حاکم، اس کا صحیح ترجمہ حاکم کا ہے. قام علا یہ علا ہے. الا ما دمت علیہ قائما جب تک کہ تم اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ. یہ الفاظ آئے کہ نہیں آئے سورہ آل عمران میں؟ قام علا اس کے لیے نگرانی کریں, نگہبانی کریں, اس کے اوپر حکومت کریں. ان کو ایک اختیار ہے جو دیا گیا ہے, یہ ہے مرد کی قوامیت. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دی ہے. اب بھی بعض کو بعض کہا ہے تاکہ ابھی شوگر کوٹڈ رہے معاملہ, آسانی سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے عورت جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی, لیکن ایک اصول ہی کا حوالہ دیا ہے. اور دوسرا وبما انفقوا, اور جو وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس مرد کو اس نے قوت زیادہ دی ہے, جسمانی قوت, تو بوجھ بھی اس پر اللہ نے ڈالا ہے. عدل کا تقاضا یہی ہے. یہ عدل نہیں ہے کہ ایک انسان کمزور ہے اور ایک قوی ہے اور آپ کہیں برابر برابر کام کرو تم, یہ تو ظلم ہے. عدل تو یہ ہوگا, توازن یہ ہوگا کہ جس کی جتنی استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مکلف بنایا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ ہے توازن, یہ ہے عدل. تو اللہ جانتا ہے اس نے کیا بنایا, کیوں بنایا. اسی کے اعتبار سے جہاں تک اسلام کا قانونی نظام ہے اس میں مرد کو فوقیت حاصل ہے, آئلی نظام ہے مرد کو قوامیت حاصل ہے, وراثت میں بیٹے کو دگنا حصہ ہے, بیٹی کو اس کے مقابلے میں نصف ہے. کیوں؟ بیٹے کو ایک پورے خاندان کی کفالت کرنی ہے, جبکہ بیٹی کے ذمہ کسی کی کفالت نہیں ہوگی, وہ خود جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری ہوگی, اس کی کفالت. اور عورت کو پورا حق دیا گیا ہے وہ اپنا مال جو ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنے شوہر کے گھر پر خرچ کرے یا نہ کرے, اس کی مرضی ہے. یہاں تک فرمایا گیا, حضور سے پوچھا گیا, ایک خاتون نے کہا کیا میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں, دوہرا اجر ملے گا تمہیں, دوہرا اجر ملے گا. حالانکہ آپ اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتے, شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے ہی, اس کی کفالت تو اسے کرنی ہی ہے, زکات میں اس کا حق نہیں ہے. والدین کو آپ زکات نہیں دے سکتے, والدین کا تو حق ہے کہ آپ انہیں دیں, ان کی خدمت کریں, لہذا وہاں زکات نہیں ہوگی. لیکن بیوی پر ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے, لہذا بیوی شوہر کو زکات دے سکتی. ایک مکمل نظام ہے, اس کی ساری چوریں بہت مربوط ہیں, اس میں کسی ایک علیحدہ شے کو اٹھا کر اسی طرح معاملہ ہے. یہ جو شہادت کا ہے, شہادت حق نہیں ہے, شہادت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, خاص طور پر فوجداری مقدمات میں شہادت. اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے, غنڈوں کے خلاف شہادت دے کر تو دیکھیے آپ کو دل میں تارے نظر آ جائیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے. ومن ازدم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس شہادت اور اسے چھپا لے. شہادت کو ادا کرنا ہے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون, یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, عورت پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا. یہ تمام چیزیں تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, اصول صرف عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے تشخص قانونی مکمل دیا ہے عورت کو, اس کے حقوق ہیں قانونی, اس کا تشخص ہے قانونی, وہ ایک لیگل پرسن ہے, شی کین اون پراپرٹی, وہ انویسٹ کر سکتی ہے, کاروبار کر سکتی ہے, اپنا مال اپنے پاس رکھ سکتی ہے, شوہر پر خرچ کرے نہ کرے اور اس سے اپنا نفقہ وصول کر سکتی ہے, یہ سارے اس کے حقوق ہیں. لیکن کئی اعتبارات سے مرد کی قانونی حیثیت بہت قوی تر ہے عورت کے مقابلے میں, مثلا وراثت, شہادت, اور سب سے زیادہ معاملہ جو آئلی قوانین سے متعلق ہے, الذی بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے, شوہر کے ہاتھ میں ہے, وہ طلاق دے سکتا ہے, عورت طلاق دے نہیں سکتی, طلاق حاصل کر سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے, خلا کر سکتی ہے, اسے کسی تیسری ایجنسی کو درمیان میں ڈالنا ہوگا, وہ قاضی ہو, وہ بزرگ ہو, خاندان کے بڑے ہو, وہ مرد کو رضامند کرے گی, چاہے اپنے مہر کا کوئی حصہ چھوڑ کر, چاہے کسی اور انداز میں, اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, لیکن اسے طلاق کا اختیار نہیں ہے, یہ برابر کا اختیار دے دیا گیا ہے. وہاں تو گویا کہ خاندان کے ادارے کی تباہی کے لیے گویا کہ وہ پہلے ہی بارود جو ہے اس کے اندر بھر دیا گیا. یہ ہے مرد کی قوامیت ایک خاندان کے ادارے میں, اور قانونی نظام جو اسلام کا ہے, بالخصوص آئلی نظام. ویسے پورے تمدنی نظام کے اندر آپ کو اس میں نظر آئے گا. بھاری کام بوجھل کام مردوں کے ذمے ہے. عورت کے لیے تقسیم کار ہے, اس کے لیے گھر اس کا اصل دائرہ کار ہے, بچوں کی پرورش اس کی سب سے بڑی جو ہے ذمہ داری ہے. وہ قوم کی مستقبل کی امین ہے. مرد کو قوم کے حال کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, لیکن قوم کا مستقبل تو اگلی نسل سے وابستہ ہے. اس کے لیے اس کی گود جو ہے وہی بہترین تربیت گاہ ہے, وہی ہے کہ جو اس کے لیے بہترین درسگاہ ہے. یہی سے اس کے لیے بہترین جو ہے جذبات کا جو اساس اس کے اندر پیدا ہوگی وہاں سے ہوگی. لہذا ایک تقسیم کار اور قانونی سطح پر مرد کی فوقیت عورت پر, یہ قرآن کا ہمارے دین کے نظام کا وہ جزو لا ینفق ہے کہ اس کڑوی گولی کو تو وہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب. یہ تو ماننا پڑے گا, اگر نہیں مانتے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے. مجھے کم سے کم یہ کہ وہی بات گیو دی ڈیول از ڈیو, مجھے ان صاحب کی جرت پر بہرحال میں نے کہا تھا کہ وہ مستحق ہے کہ داد ان کو دی جائے. صاف انہوں نے لکھا تھا, ایک صاحب کا خط پاکستان ٹائمز میں چھپا تھا جس زمانے میں وہ کنٹروورسی میرے حوالے سے چل رہی تھی, عورت کا مقام اور پردہ اور یہ. اس زمانے میں ایک خط آیا تھا پاکستان ٹائمز میں جس میں ایک صاحب نے کھل کر لکھا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قرآن عورت کو ایک ثانوی حیثیت اسائن کرتا ہے اور ہمیں اب اجتہاد کے ایسے اصول تلاش کرنے چاہیے جو قرآن کو بھی اوپر, قرآن کو اوور رول کر سکے, اوور رائڈ کر سکے. اگر کرنا ہے تو کرنا پڑے گا. یہ اگر وہ آپ کا ایسا محبوب اصول ہے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ پھر آپ قرآن کی پیروی نہیں کریں گے, قرآن کو اپنا حاکم نہیں بنائیں گے, آپ اپنے آپ کو حاکم بنائیں گے قرآن پر. آپ قرآن کی پیروی نہیں کریں گے, زیادہ سے زیادہ رحم فرمائیں گے تو قرآن کو اپنے پیچھے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. اس کے سوا چارہ نہیں ہے, ورنہ قرآن, اسلام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ پورا ہمارا عائلی نظام وہ اس اصول پر قائم ہے. اور الرجال قوامون علی النساء, میں جب یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو وہ ذہن آ رہا ہے کہ اس وقت ہم کس ماحول میں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی وہ سربراہ ہے یا نہیں ہے, بہرحال حکومت کی سربراہ تو ہیں, ریاست کے سربراہ تو ہمارے ہاں صدر کہلاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی عافیت شاید اس میں کچھ رہ گئی ہے, لیکن یہ کہ جو حال اس وقت ہے اس سے, اس ذہن سے بالکل اس کو ہٹا دیجئے. اس لیے کہ کیا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کے لیے کیا مجبوری ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, اسے کس طرح ختم کرنا چاہیے, اس ملکر کے ازالے کے لیے شکل کیا ہے, اس کا اصل راستہ کون سا ہے, اس نے کس طرح ہماری آنکھیں کھول دی ہے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کتنا سیکولر ہے, دین کی اتنی اہم باتوں سے بھی کتنا ابا اس کے اندر موجود ہے, کتنا نشوز ہے, کتنی بغاوت ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس سے میں بحث نہیں کر رہا. لیکن اسلام کیا ہے, کم سے کم اس شخص کی دیانت کو تو اپنے سامنے رکھیے کہ جس نے یہ کہا کہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ قرآن ثانوی حیثیت دیتا ہے عورت کو. سیدھی سیدھی بات, کم سے کم یہ دیانت تو ہے نا. اگر وہ قرآن مجید سے اوپر جانا چاہے تو اب اپنا راستہ بنائے, اور اگر اللہ انہیں توفیق دے قرآن کی پیروی کی تو پھر ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. اس خاندان کے استحکام کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے, وہ ڈائمنشن اس کے اعتبار سے بھی مغربی معاشرہ اس وقت افلاس کی انتہا کو پہنچ گیا. دیکھیے بڑی خوبصورت تعبیر ہے, خاندان کی بنیاد پڑی مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج سے, اولاد ہوئی تو ایک سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اب ایک نسبت قائم ہوئی والدین اور اولاد کی, جب تعدد ہوئی اولاد میں تو اب ایک تیسری ڈائمنشن, یہ تھری ڈائمنشنل سپیس کا کانسیپٹ جو آپ کا ہے, ہمارا جو سپیس کا, ویسے تو یہ کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو ریلیٹیوٹی کا ایک کوئی نظریہ ہے جو ہماری سمجھ میں تو ابھی تک تو نہیں آیا کہ وہ کیسے ہم اسے امیجن کریں, لیکن یہ کہ وہ علیحدہ بات ہے, وہ میتھمیٹکس کی بات ہے, فزکس کی بات ہے. ایک ہمارا جنرل کانسیپٹ جو ہے تھری ڈائمنشنل سپیس کا, بالکل خاندان کا جو اکائی ہے یہ ایک حجرا, ایک اینٹ, اس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی, تو یہ کیا ہے پہلی ڈائمنشن شوہر اور بیوی, دوسری ڈائمنشن والدین اور اولاد, تیسری ڈائمنشن اخوت, بہن بھائیوں کا رشتہ. یہ تین ڈائمنشن ہیں جن سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. اس میں دوسرا استحکام جو اسلام نے کیا ہے اور کس قدر شد و مد سے کیا ہے, آپ ذرا اندازہ کیجئے, قرآن مجید میں والدین کے حقوق متعدد مقامات پر اللہ کے حقوق کے فوراً بعد بریکٹ ہو کر آئے. والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کے سامنے کندھے جھکا کر رہنا، والدین کے ساتھ بولنا بھی بڑے ادب کے ساتھ. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. پھر یہ کہ تم اور تمہارا مال تم اپنے والدین کے ہو، یہ کیا تم نے سمجھا ہے؟ انت با مالک لے ابی کا، تم نے جو ان کو جو اگر بھوکا رکھا ہوا ہے یا ان کے لیے کچھ گھٹیا انداز آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. بلکہ ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مرد کو عورت پر ایک قانونی جو فوقیت دی گئی ہے، اس قصر کا بھی جبر کیا ہے ہمارے دین نے، اس کی تلافی کی ہے. تلافی کس طرح کی ہے؟ عورتوں کے حقوق کو اخلاقی سطح پر حسن سلوک کے اعتبار سے بہت فوقیت دی. مرد عورت کا مقام ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت تین درجے نیچے رہ جاتی ہے، ماں کی حیثیت جو ہے تین درجے بلند ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا میری خدمت کا، میرے حسن سلوک کا ولی مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا پھر تمہاری والدہ. پھر پوچھا گیا پھر کون؟ پھر تمہاری والدہ. ان کے بعد کون؟ پھر تمہارے والد. تین درجے باپ کو نیچے رکھا گیا ہے ماں سے، اور ماں کو بلند کیا گیا. ماں کے قدموں میں جنت بتائی گئی ہے، باپ کے قدموں میں نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ وہ تلافی ہو رہی ہے، اس قصر کا جبر ہو رہا ہے، اس کی تلافی کی جا رہی ہے. بیٹوں کے پالنے پوسنے پر کسی اجر و ثواب کا جو ہے قرآن مجید میں ہمیں ذکر نہیں ملتا، اور حدیث میں. لیکن حدیث شریف میں بیٹیوں کو پالنا، جس نے دو بچیوں کو پالا، پوسا، پرورش کیا، یہاں تک کہ جوان ہو گئی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، مٹھی آپ نے بند کر دی، یہ میرے ساتھ اس کو قرب حاصل ہوگا. پھر عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک، وہ حدیث جو میں نے کل بھی سنائی تھی، اس کا ایک ٹکڑا آج بھی دہرایا ہے کہ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم. اور حضور نے فرمایا میں انا خیرکم لنسائہم، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور تم میں سے بہتر لوگ وہی ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. یہ جو ہے قصر کا جبر، میں بار بار نفس کہہ رہا ہوں، جہاں ایک کمی رکھی گئی ہے قانونی اعتبار سے، وہاں اخلاقی اعتبار سے، دوسرے اعتبارات سے اس کی تلافی کر کے اس کی کمپنسیشن کا اہتمام کیا گیا. تو یہ معاملہ جو اب آتا ہے دوسری ڈائمنشن میں، والدین کا معاملہ، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹ ہو جاتے ہیں، ایک وحدت بن جاتے ہیں. اطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت میں یہ ایک ہی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اسی طرح محبت میں بریکٹڈ، محبت خداوندی، محبت رسول، یہ بالکل ایک شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے. اسی طرح کی تیسری بات آپ کو ملے گی، حسن سلوک، ادب، شکر، احسان مندی. اس میں اللہ نے اپنے ساتھ نتھی کیا ہے والدین کو. قرآن مجید کہتا ہے انشکر لی ولے والدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے ساتھ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور اس کی میں آگے کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں کس درجے کا اس نے سلوک. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ہے جو استحکام پیدا کرتا ہے اس خاندان کے ادارے میں. دیکھیے اس میں بھی ایک حقیقت، اس کا عکس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہیں پورے قرآن میں والدین کو کہیں اس کی تشویق کو ترغیب نہیں ملے گی کہ اولاد سے محبت کرو. کیوں؟ وہ محبت جو جبلی طور پر اتنی شدید ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت کیا، الٹا کہنا پڑتا ہے بابا اس محبت کی تنابوں کو کھینچ کر رکھو. یہ محبت جو ہے یہی جب حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بس کر رہو، یہ محبت تو شدید ہے، یہ بلی محبت ہے. یہ محبت اگر نہ ہو تو یہ تمدن کا جو ہے پورا یہ کھکھیڑ اور یہ اس کی رونقیں کہیں ہوتی نہ. وہاں تو الٹا کھینچا گیا، ریسٹرینٹ. لیکن والدین کے لیے حدیث میں یہاں تک آیا، دو ہی چیزیں میرے علم میں ہیں جن کو دیکھنا وہ بھی عبادت ہے. ایک خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، ایک والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا مطلب ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا آپ کی جبلت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں آئلی جو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد اور بہت سا جو معاملہ جو نفسیاتی پیچ پڑ جاتے ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی ایک نفسیاتی بنیاد یہی ہے. والدین میں ایک شدید پیاس پیدا ہو جاتی ہے محبت کی. جب وہ جوان تھے، ان کے جسم و جان میں توانائیاں تھیں، انہوں نے انویسٹ کیا ہے اپنی اولاد پر، اپنے آپ کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اور اولاد ان کی محبت کا ایسا مرکز بنی رہی ہے. لیکن اب جب اولاد جوان ہو گئی، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی محبت کا مرکز ایک اور وجود میں آ گیا ہے. یہ وہ پیاس ہے، خاص طور پر ماں کو شدت کے ساتھ اس کا احساس ہو. باپ کا معاملہ جو باہر کی دنیا سے متعلق ہے، وہ اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں، تو ماں کا احساس شدید ترین ہوتا ہے. یہ ساس بہو کا جھگڑا جو اسی بنیاد پر تو ہے، اسی وجہ سے یہ سارے فسادات ہوتے ہیں. اس چونکہ اب وہ بنیاد نہیں رہی، اس کی محبت کا مرکز ایک اور وجود میں آ چکا ہے. ان میں جو پیاس ہے محبت کی، اس کے لیے اگر کہیں کوئی شخص محبت بھری نگاہ سے والدین کو دیکھے، تو یہ بھی موجب اجر و ثواب. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین، کسی معاشرے میں اگر یہ روایت ہو کہ معلوم ہو کہ والدین اپنے آپ کو کتنے خلوص کے ساتھ اولاد میں انویسٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمیں ایک عصا کی ضرورت ہوگی، تو ہماری اولاد ہمارا عصا بنے گی. یہ دونوں چیزیں مغرب میں ختم ہو چکی ہیں. خود غرضی اس درجے کہ ایک خاص عمر تک آپ نے انہیں پالا پولا، جاؤ نکلو، بھاگو یہاں سے، اپنی ذمہ داریاں خود سے مانو. نتیجہ کیا کہ اب وہی بوڑھے والدین ترس رہے ہیں کہ کبھی کوئی ہمارا بیٹا بیٹی آ کے ہمیں شکل ہی دکھا جائے. دو طرفہ معاملہ ختم ہوا. ہمارے یہاں الحمدللہ کہ ابھی یہ ہمارا جو نظام ہے اتنا شیٹر نہیں ہوا ہے. مغرب میں تو کرسمس کا تہوار جو ہے، اس کی بہت سے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی اس کی اہمیت ہی یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو شاید بیٹا بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو جائے. آپ بنا دیجئے بوڑھوں کے لیے گھر، اور انہیں ٹیلی ویژن دے دیجئے، اور ہر چیز دے دیجئے، فریج دے دیجئے، لیکن اس محبت، وہ جو محرومی اور وہ جو پیاس ہے، کوئی ٹیلی ویژن اور کوئی مشروبات اور کوئی پھل، کوئی اس کا بدل نہیں بن سکتے. کبھی جا کر دیکھیے وہ، یہ وہی خاندان کے ادارے کا استحکام ہے. اب پانچویں چیز جو خاندان کے ادارے کے لیے مستحکم اور اس میں امن اور سکون پیدا کرنے والی ہے، ہماری معاشرت کی زندگی کی ایک بہت اہم اساس، وہ ہے سیکشوئل ڈسپلن، ضبط جنس، ضبط شہوت، سیکشوئل انارکی نہ ہو، ایک قائد قانون اور ضابطے حلال اور حرام کے حدود و قیود کے اندر انسان اپنی فطری ارج کو پورا کرے. میں یہاں یہ چاہتا ہوں، کل بھی اتفاق سے ذکر آ گیا تھا فرائیڈ کا، آج پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے بہت حد تک اتفاق ہے کہ ہیومن انسٹنکٹس، بلکہ اینیمل انسٹنکٹس میں، اور یہ معاملہ انسان میں بہت شدید ہو گیا ہے، جنسی جذبہ بہت پوٹنٹ ہے، بہت پاورفل ہے. اور یہ ضروری تھا، یہ نہ ہوتا تو کون شادی کا ککیڑ بول لیتا، کہاں یہ نسل چلتی. یہ تو اللہ تعالی نے اس دنیا کو آباد رکھنا ہے، ابھی آگے چلانا ہے، تو اس قدر اس میں ایک کشش پیدا کی ہے، اس قدر اس کے اندر ایک طلب پیدا کی ہے کہ اس سب کو دیکھ کر انسان جو ہے، یہ جانتا ہے کہ اتنی ذمہ داری ہوگی، خاندان کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اولاد کو پالنا پوچھنا ہوگا، کہاں ایک پیٹ کا بھرنا اور کہاں دس پیٹوں کو پالنا، لیکن یہ ساری ذمہ داری آدمی کیوں جھیلتا ہے؟ اس لیے کہ شدید کشش ہے. اور جس شے میں جتنی زیادہ کشش ہے اور شدت ہے، اتنا ہی وہ جو پولیٹیکل سائنس کا ایکزیم ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی، تو یہ شدت جو ہے اس میں کرپٹ ہونے کا اتنا ہی زیادہ امکان موجود. جنسی آوارگی، اس کے لیے بڑا، یوں سمجھیے بارود ہے موجود انسان کے اندر، اس کے لیے بڑے قدغنوں کی ضرورت ہے، بڑی پابندیوں کی ضرورت ہے، بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے. یہ پابندیاں اور یہ اہتمام ہے کہ جو ہمارے دین میں، میں نے آج وہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات بھی آپ کو سنائی، اہل ایمان کے فلاح کے لوازم، وہ شرائط جن سے وہ فلاح حاصل ہوتی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اس قدر توازن ہے اس میں. ایک طرف کس بات کی نفی کر دی گئی کہ اس سیکس کو یا جنس کو کوئی بری شے نہ سمجھو, یہ کوئی ایول نہیں ہے, یہ فطرت کا دائیہ ہے, فطرت کا تقاضا ہے, اللہ نے رکھا ہے, اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت رکھا ہے. اس تمدن کی جڑ بنیاد یہی ہے, یہ سارے یہاں کے تمدن کے ہنگامے اسی کی بنیاد پر قائم ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, سب سے پہلے نساء کو لایا گیا. اور اس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو جو دین لائے وہ انتہائی دین فطرت, پھر اتنی کھلی کتاب ہے آپ کی زندگی, آپ نے ہر چیز کو اس طرح واضح طور پر بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے محبوب ہیں دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو, اور قرۃ عینی فی الصلاۃ, سنہ نسائی کی روایت ہے, مجھے پسند ہے. حضور نے کہیں اس کے اندر جھجک محسوس نہیں کی, یہ کوئی ایسی گھٹیا بات نہیں ہے, یہ کوئی ایول نہیں ہے سیکس. تو فرمایا فإنہم غیر ملومین, کوئی ملامت والی بات نہیں ہے. اندھے کہا من سنتی, جیسا کہ کل میں نے عرض کیا, وہ رحمانیت کی نفی کرتے ہوئے, یہ فطرت کا تقاضا ہے. لیکن ہیلدی چینلز میں اس کو ڈالو, ڈائیورٹ کرو. اگر ہیلدی چینل میں ڈالے جاؤ یہ بہت پروڈکٹیو ہے, بہت مفید ہے. اور اگر اسی میں انارکی آ گئی, اسی کے اندر اگر آوارگی آ گئی, اسی میں پرورشن آ گئی, تو پوری انسانی شخصیت کی متاع جو ہے اس کی سیرت و کردار کی اس سوراخ سے بہ نکلے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين, کوئی ملامت نہیں. ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, ہاں جو اس سے آگے بڑھیں گے پھر وہ ہے زیادتی کرنے والے, وہ ہے حدود سے تجاوز کرنے والے. تو یہ جان لیجئے کہ یہ بہت زوردار ایک دائیہ ہے, اور فرائیڈ نے اسے ذرا اور آگے بڑھا دیا ہے. اس نے تو یہ ایڈیپس کمپلیکس اور طرح طرح کی چیزیں, اور خواب بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ سیکس کی بنیاد پر ہیں, اور ساری اخلاقیات بھی سیکس کی بنیاد پر ہیں, اور ماں اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو بھی سیکس ہے, اور باپ نے اگر کہیں بیٹی پر محبت بھری نگاہ ڈال لی ہے تو وہ بھی سیکس ہے. معاذ اللہ, یہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں اس کو کل بنا دیتے ہیں جس کو, لیکن اس حد تک صحیح ہے کہ اس جذبے کے اندر جس قدر پوٹینسی ہے, اس میں جو شدت ہے, اس میں جو قوت ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو جتنا منہ زور گھوڑا ہوگا اتنا ہی اسے سدھانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے اتنی ہی لمیٹیشنز ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت, موقع نہیں ہے. یہ سارا ستر اور حجاب کا نظام ہمارے دین میں, جیسے ہمارا معاشرہ مخلوط نہیں ہے, عقیدے کی بنیاد پر اس میں فرق ہے, ایمان کی بنیاد پر اس میں تقسیم ہے, یہ مسلمان معاشرہ ہے اصلاً, غیر مسلم اس معاشرے کا اصلاً شریک نہیں ہے. وہ یقیناً ایک باہری ایلیمنٹ ہے یہاں پر, لیکن اس کے ساتھ نیکی خیر, جو بھی ہمارے مقابلے میں متحارب نہیں ہے ان کے ساتھ بھلائی, خدمت خلق, تالیف قلب, بر اور قسط, یہ سارے معاملات آپ کریں گے. محبت اور مودت کا معاملہ اہل ایمان کی برادری کے دائرے کے اندر رہے گا. اسی طریقے سے یہاں کا معاملہ مخلوط معاملہ نہیں ہے, جنسوں کے اعتبار سے بھی یہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہے. مرد کا علیحدہ دائرہ کار ہے, عورت کا علیحدہ دائرہ کار ہے. ان میں کم سے کم انٹر مکسنگ ناگزیر ہنگامی حالات میں ہو تو بات دوسری ہے, ورنہ نہیں. میدان کار جدا, فرائض جدا, ذمہ داریاں جدا, اور آپس کا میل جول, اختلاط, یہ بالکل اسلام جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ بارود کو چنگاری دکھانے والی بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جذبہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک حد تک منہ زور ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے. استیزان کا, اب یہ سارا سورہ نور اور سورہ احزاب کا معاملہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, حجاب کا معاملہ, اس کے تفصیلی احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں اس وقت صرف اصول ہے کہ جو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ستر, حجاب ایک جدا گانا دائرہ کار, اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, میں بہت کم کوئی بات دعوے سے کہتا ہوں, لیکن یہ دعوے سے کہتا ہوں. جس زمانے میں بڑی بحثیں چل رہی تھی, ایک مرتبہ میں پروفیسر وارث میر صاحب کے گھر گیا تھا, ان کا بچہ بیمار تھا شدید, تو میں عیادت کے لیے گیا تھا. وہاں میں نے بات کی, کیونکہ وہ بھی بڑے مضامین میرے خلاف لکھ رہے تھے. اس کا مجھے بتائیے تو صحیح کوئی مسئلہ, تمدن کا کوئی معاملہ ایسا ہو جو اسلام نے جو ستر اور حجاب کے اور سیگریگیشن کے جو اصول رکھے ہیں ان کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو پھر کوئی ہماری تمدنی ضرورت جو ہے رکتی ہے کہیں, مجھے بتائیے. آپ اور تعلیم کا نظام علیحدہ کر دیجئے، یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں، کالج علیحدہ ہوں، ہسپتال علیحدہ ہوں، ہسپتالوں میں خواتین ڈاکٹر ہوں، خواتین نرسیں ہوں، مردوں کے ہسپتال میں عورت نرس کیوں ہو؟ کون سی شرطیں لازم ہے؟ کہاں سے یہ آسمان سے اور کوئی ایسا اصول ہے؟ آخر آرمی میں جہاں شدید ترین نرسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اگلے مورچوں کے اوپر کیا عورتوں کو نرسیں بنا کر بھیجتے ہیں؟ وہاں میل نرسز نہیں ہے کہ جو ساری کی ساری ضرورت پوری کرتے ہیں، تو وہاں کیا ہاسپٹل کے اندر وہ میل نرسز کام نہیں کر سکتے مردوں کے ساتھ؟ عورتوں کو نرس رکھیے عورتوں کے ہسپتال میں، مردوں کو نرس رکھیے مردوں کے ہسپتال میں، کون سا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس دور میں ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے، اقتصادی جو بھاگ دوڑ ہے اور جو دنیا کے اندر کمپٹیشن ہے، کوئی ہماری پروڈکشن جو ہے، جتنی قوت جو ہے ہمارے پاس نفری، اس پوری کو بڑھو کر لائیے ضرور، لیکن کاٹیج انڈسٹری آخر کوئی ممنوش ہے؟ لوگوں کو گھروں کے اندر ان خواتین کو کام دیجیے، یا ایسے آپ یونٹس بنائیے جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں کام لیں، سپروائز بھی عورتیں کریں، اور اس کی آپ شفٹ رکھیے 4 گھنٹے کی، تاکہ وہ خاتون خانہ کی حیثیت سے اپنے فرائض بھی ادا کر سکے اور آ کر یہاں پر قوم کی اجتماعی جو اقتصادیات ہیں اس میں بھی اپنا ایک حصہ ادا کر سکے، کرے، اور اگر گھر پر بیٹھ کے اسے کام دیں گے تو وہ انتہائی مفید اور پروڈکٹیو ہوگا، اس کا جانے آنے کا وقت بچتا ہے، اس کے لیے کوئی اچھے کپڑے وہ پہنے گی، کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنا کچھ نہ کچھ میک اپ تو کرے گی، کچھ بنے گی سنورے گی، پھر جائے گی، اس کے بجائے آپ کوشش کیجیے۔ وار ڈیز میں، دوسری جنگ عظیم میں، دلی کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا بارا ہندو راؤ، اور اس کا ایک ایک گھر جو ہے کارخانہ بنا ہوا تھا، دلی کے وہ کرخندار قوم جو ہے وہ مشہور ہے، ایک ایک گھر کارخانہ تھا، صبح ٹرک آتے تھے آرمی کے اور وہ سامان دے کے چلے جاتے تھے، یا وردیاں سل رہی ہیں، یا بکلز بن رہے ہیں، یا بٹن بن رہے ہیں، وہ پریس ہیں چھوٹے چھوٹے، اور شام کو آئے ہیں ٹرک اور سامان سنبھال کے چلے گئے، نہ عورت کو گھر سے نکلنا پڑا اور نہ اسے کوئی وہ اپنی مشقت جھیلنی پڑی، گھر میں بیٹھ کر بچوں کو ساتھ لگا کر کام کر رہی ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصول طے ہو جائے کہ یہ اختلاط جو ہے مرد و زن کا یہ خطرناک ہے، یہ انتہائی اس کے اندر خطرات مزمر ہیں، اس کو روکنا ہے، تو یہ بھی در حقیقت کس لیے ہے؟ میری بحث کو نوٹ کیجئے، اس سے وہ باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے اندر، جس سے کہ ایک گھر کے اندر اعتماد کی فضا، اور اس میں وہ مثبت جذبات پر مان چڑھتے ہیں، پھر وہ گھر واقعتاً جنت کا ایک نمونہ بنتا ہے، اس فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس میں مثبت ویلیوز جو ہیں، مثبت اقدار اس کے اندر وجود میں آئیں گی، اس کے اندر بھلائیاں اور نیکیاں جو ہے وہ پرورش پائیں گی، پروان چڑھیں گی، ورنہ انتقام اور منفی اثرات، نہ بیوی کو شوہر کے اوپر اعتماد ہو، نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو، اور بندھے ہوئے بھی ہیں تو بس ایک لیگل بندھن ہے جس سے چھوٹنے کے لیے، امریکہ میں اور ویسٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ناولس کا بہت بڑا تھیم ہی یہ ہے کہ شوہر کو مصیبت پڑی ہوئی ہے بیوی سے چھٹکارا پانے کی، اور بیوی کو مصیبت پڑی ہوئی شوہر سے چھٹکارا پانے کی، ان کا پورا آئلی نظام جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا شکنجہ، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی لعنت بن کر رہ گیا۔ لیکن ہم ہیں وہ جس کو اقبال نے کہا کہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف دی سیویلائزیشن، یہ چمک دمک نظر کو خیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے رگوں کی ریزہ کاری ہے، ہم اسی کی مروبیت کے اندر اسی کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے اور تمدن ہے، یہ ہماری در حقیقت ذہنی افلاس کا مظہر ہے، ورنہ یہ کہ جو ہمارے پاس نظام ہے اللہ تعالیٰ، بات یہی ہوگی کہ پہلے وہ ایمان کی بنیاد قائم ہو تو آپ کو وہ بصیرت باطنی حاصل ہوگی کہ ان تمام عوامر اور نواحی اور دین کے ان تمام احکام کے اندر آپ کو نورانیت نظر آئے گی، اس میں مانویت نظر آئے گی، اس میں خیر نظر آئے گا، اس میں حکمتیں نظر آئیں گی، اس میں برکات نظر آئیں گی۔ لیکن اگر وہ نور نہیں ہے، جیسے حضور نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ نور اللہ جو ہے وہ اس حدیث میں، اور دوسرے بھی پہلو ہیں جن کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بھی ہے وہ نور ایمان، پھر جو انشراح عطا کرتا ہے، جس کو فرمایا گیا ہے افمن یشرح صدرہ للاسلام، وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسے اطمینان ہے، وہ مطمئن ہے کہ یہی ہے جائی جاست، یہی نظام صحیح ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فلاح ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میں اب جلدی میں دو چیزیں میری رہتی ہیں، ابھی ان کا صرف اشارہ کروں گا۔ معاشرے کی تنظیم میں اور اس میں خیر اور بھلائی، اب یہ خاندان کے ادارے سے بڑھ کر قرابت دار، ایک فیملی اس سے آگے بڑھ کر قرابت دار، وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اشارے کر رہا ہوں بار بار قرابت داروں کا قرآن مجید کے اندر، ولذی القربی والیتامی اس سے آگے بڑھیے تو جو پڑوس کا تصور جس پر کل بات کی تھی، مجھے سہولت یہ حاصل ہے کہ صرف حوالہ دینا میرے لیے اس وقت کفایت کرے گا، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے پڑوس کا تصور جو دیا 100% درست دیا. میں وہ پوری آیت آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بھی مثال ہے تیسری جو اس وقت آ گئی ہماری گفتگو میں، اللہ کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ، فوراً بعد اس کے وَبِذِي الْقُرْبَى قَرَابَتْ دَارِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی وہ جو قرابت دار بھی ہو، وہ تو یوں سمجھیے کہ سونے پر سہاگا ہے، دو دو اس کے حقوق جو ہیں جمع ہو گئے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی چاہے اجنبی ہو، غیر ہو، آپ کے قبیلے کا نہ ہو، خاندان کا نہ ہو، پڑوسی ہونے کی اعتبار سے وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. وہ صاحب بالجنب، اور عارضی طور پر کوئی آپ کے برابر کی نشست پر بیٹھے ہوئے پڑوسی ہے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو ایک نشست پہ بیٹھے ہوئے دو افراد پڑوسی بن گئے، ریل میں سفر کر رہے ہیں تو یہ پڑوس ہے، جو ساتھ کا ہے، جو بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے عارضی بھی ہے. وہ اپنے سبیل، اور پھر مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جو تمہاری مل کے یمین ہو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں کہ جو شیخی خورے ہوں اور بہت ہی اکڑ جن کے اندر ہو اور غرور. اور اس میں حرف آخر کے طور پر میں نے کل وہ حدیث آپ کو سنا دی تھی، ایمان کا وہ تقاضا، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، ایمان کی حقیقت اسے حاصل نہیں. یا یہ کہ جو ہمارے ہاں احتیاط کی وجہ سے ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس حدیث میں جو زور ہے اس کے اندر، جو اس کا واعظانہ، جو اس کی تاثیر ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا. بس یہ ہے کہ قانون کے درجے میں نہ سمجھیے کہ کافر ہو گیا وہ شخص جس کا یہاں ذکر ہوا، مسلمان رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی کوئی حقیقت ہے، کوئی لطیف حقیقت جس سے وہ محروم ہے. واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون، فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، اس سے زیادہ سند کے اعتبار سے قوی حدیث جو ہے روایت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد معاشرے کے اندر میں اس موضوع کو آخری کو کل کے لیے میں ملتوی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہے در حقیقت وہ سرحد جہاں سے اب معاشرہ، ایک ریاست، ایک ملی زندگی اس کی صورت اختیار کرتا ہے. ویسے یہ کہ پورے معاشرے کے اندر یہ دو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے، حدیث میں اور قرآن میں بھی دو اور بھی آئے، جن میں سے ایک تو قدرے مشترک ہے. مثلا سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. امانت داری اور عدل، انصاف، اس عدل و انصاف پر پہلے بھی میں آیات آپ کو سنا چکا ہوں. ان دو اصولوں پر بین الانسانی معاملات جو ہیں، معاشرتی تعلقات ہوں، وہ کاروباری معاملات ہوں، وہ دوسرے جو جڑا ہے وہ ہے امن، امانت اور عہد. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اور یہ جو دو آیتیں دو جگہ سے میں نے آج پڑھی ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی جو کی تو، جیسے وہ جنسی ضبط جو ہے، ضبط شہوت کا مضمون دونوں جگہ آیا ہے بین ہی انہی الفاظ میں، ویسے یہ بھی آیا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ایفاء عہد، امانت اور عدل، ان تین پر اپنے تمام انسانی معاملات کو استوار کرو. انہی سے اب ایک صالح ریاست، صالح حکومت، اس کا ایک حیات حاکمہ کا جو نظام ہے وہ بھی انہی بنیادوں کے اوپر استوار ہوگا. اور انہی سے در حقیقت ہمارا جو معاشی نظام ہے، انہی پلرز کے اوپر اس کی بھی عبارت تعمیر ہوگی، جن پر کہ انشاءاللہ العزیز اب کل اور پرسوں ہم گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.